اللہ چرتا بقدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا
حبیب اللہ.
آج کی رات معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے منسوب ہے اور ہم سب اللہ کے گھر میں جمع ہیں اور آج کی رات ایسی نہیں کہ ہم خاموش رہیں. اور میں نے بزرگوں سے سنا ہے جو بولتا ہے اس کو ملتا ہے, تو مجھے یقین ہے کہ اب جب میں درود پاک پڑھوں گا تو آپ سب مل کر پڑھیں گے. اللہ درود پاک کی برکت سے ہمیں مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے. تو شرمائیں نہ, آوازوں کو بلند کریں اور بلند آواز سے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا
حبیب اللہ.
وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے وہ نبی گئے جس کے یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے ملتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی. پڑھیے بلغ العلا بکمالہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
تاج الشریعہ حضور مفتی اختر رضا خان دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا کلام پیش کر رہا ہوں, اگر ہو سکے تو میرے ساتھ مل کے پڑھیے.
اپنے در پر جو بھولا تو بہت اچھا ہو,
کہہ دو سبحان اللہ.
اپنے در پر جو بھولا تو بہت اچھا ہو, بولو اپنے در پر جو بھولا تو بہت اچھا ہو. آقا میری بگڑی جو بنا تو بہت اچھا ہو, بولو میری بگڑی جو بنا چاہو یوں تو کہلاتا تو کہلاتا ہوں بندہ میں تمہارا لے کے بس اپنا کہہ کے جو بھولا تو بہت اچھا ہو اپنا کہہ
کہنا ہے بہت اچھا ہو اور بہت اچھا ہوگا کہ ہم مل کر کہیں کیا پتا کسی ایک کا کہنا قبول ہو جائے اور سب کا بیڑا پار ہو جائے تو مل کر کہو
میری بگڑی جو بنا تو بہت اچھا ہو بولو میری بگڑی نبھوگے میری بگڑی جو بنا تو بہت اچھا ہو لو چکا اپنی الفت میں رولا تو بہت اچھا ہو صلی اللہ اپنی الفت میں رولا تو بہت اچھا ہو قید شیطان سے چھڑا تو بہت اچھا ہو مجھ کو اپنا جو بھلا تو بہت اچھا ہو آقا مجھ کو اپنا جو بھلا تو بہت اچھا ہو بولو اپنے دل پہ جو بولا تو بہت اپنی چوکھٹ پہ بیٹھا تو بہت اچھا آقا اپنی چوکھٹ پہ بیٹھا تو بہت اچھا بولو اپنے در پر جو بہت اچھا ہو میرے آقا میری بگڑی جو بنا تو بہت اچھا ہو.
سبحان اللہ.
ایک مرتبہ محبت کے ساتھ بابا جب بلند درود پاک پڑھی صلی اللہ علیک یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب
اللہ. اعلی حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمت الرحمان کا لکھا ہوا قصیدہ معراج کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس میں ایک جملہ ہے میرے محمد بنے ہیں دولہا. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. میرے محمد زور سے میرے محمد. تو یہ لائن آپ نے میرے ساتھ مل کر اور بابا سے بلند پڑھنی ہے.
میرے محمد بنے ہیں دولہا, میرے محمد بنے ہیں دولہا. بولو نا میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دولہا, میرے محمد بنے ہیں دولہا.
وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر گوبے تھے نئے ہلال طلب کے ساما عرب کے مہمان کے
پلک پلک لپ یہ اپنے لگ میں یہ گھن انا دل کبولتے تھے. میرے محمد پیارے بنے گے دولا دولا, میرے محمد بنے گے دولا دولا, میرے محمد پیارے بنے گے دولا دولا, میرے محمد.
خدا کی دے صبر جان پر غور دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جرم میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا پٹ لگا تمہارا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرہ دماغ دیتے وہی باپ تک چھلک لگا گئے وہی تو جو پک رہا ہے جہان میں جو گرا تھا پانی کٹور تاروں نے بھر لیے تھے. بولو نا میرے محمد پیارے بنے گے دولا دولا, میرے محمد بنے گے دولا, میرے محمد پیارے بنے گے دولا دولا, میرے محمد بنے گے دولا. یہ سما تھا کہ پہ کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت. یہی سماتا کہ پہ رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت.
تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پہ تیرا ستے تھے میرے محمد پیارے بنے گے دولہ دولہ میرے محمد
بنے گے دولہ
لایا کہ چل گئے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر راستے تھے بڑے محمد قریب احمد قریب آ سرور ممجد نثار جاؤ یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے کہیں تو وہ جو شیلنترانی کہیں تو وہ جو شیلنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے
میرے محمد
رے بنے گئے دولہ دولہ میرے محمد
بنے گئے دولہا
خیرت سے کہے دو کہ سر جھکا لے گما یہ گزرے گزرنے والے پڑے گیا خود جہت کو لالے کسے بتائے کدھر گئے تھے چورا رہے لو بتا کہاں تھا نشان کہہ دو علا کہاں تھا نہ کوئی راضی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مر گلے تھے ادھر سے پیغام تقاضے آنا ادھر تو مشکل قدم بڑھانا جلال و غیبت کا سامنا تھا جمال و رحمت ابارتے تھے پڑھے تو لیکن پڑھے تو لیکن جھجکت کرتے حیا سے جھکتے ادب سے رکتے جو انہیں کی لبش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے پاس لیتے پر ان کا پڑھنا نام کو تھا حقیقت فعل تھا ادھر کا تنزلوں میں ترقی افزا دنا تدلا کے سلسلے تھے
مل کر کے نہ آئے کوئی لب خاموش نہ رکھے میرے محمد پیارے
بنے گے دولہ دولہ میرے محمد
بنے گے دولہ
بنے گے دولہ میرے محمد پیارے بنے گے دولہ دولہ میرے محمد
بنے گے دولہ
بوگی کے جاگے اسی کے جلدے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے کمانے میں کا جھوٹے نقدوں
تم اول آخر میں ہو
محیط کی چال نہیں سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے
خدا کی قدرت کے چاند حق کے جلوہ کر کے
ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کے نور کے تڑے کے آلیے تھے نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہوا عنایت اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے باپ دے تھے سنا سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا نہ شاعری کی بس نہ پروا حدیث کیا کہ کافی ہے تے بولو نا میرے محمد پیارے بنے ہے دولا دولا میرے محمد
بنے ہے دولا
جس نے ابھی تک نہیں کہا وہ بھی کہے اور جو شروع سے کہہ رہا ہے اب وہ اور بلند آواز سے کہے اللہ کرے آج کی رات کا صدقہ ہمیں مل جائے
آمین
اسی نیت سے
میرے محمد پیارے بنے گے دولا دولا میرے محمد بنے گے دولا میرے محمد پیارے بنے گے دولا دولا میرے محمد بنے گے دولا
سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ تھے محترم ثنا خان جناب غلام مصطفیٰ قادری صاحب معزز سامعین کرام اس سے پہلے کہ میں حضرت علامہ سید مظفر شاہ صاحب قادری دامت برکات اللہ علیہ کو دعوت خطاب دوں چند اعلانات اسی حوالے سے سماعت فرمائیے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ کسٹم کلب لان میں ماہانہ درس قرآن کی محفل ہوا کرتی ہے اسی حساب سے ہم نے چند اور بھی محافل منعقد کرنے کا اہتمام کیا ہے اور الحمدللہ اس سلسلے کی کل پہلی نشست ماہانہ درس تصوف کے عنوان سے جو کہ ملفوظات مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ پیش ہوگی انشاءاللہ یہ پروگرام گلشن اقبال میں پی آئی اے پلانیٹیریم کے سامنے عثمانیہ ریسٹورنٹ والی گلی میں جو بینک الحبیب کے ساتھ گلی ہے اس گلی میں عثمانیہ ریسٹورنٹ کے پیچھے بی 12 بلاک 13A میں انشاءاللہ منعقد ہوگی کل انشاءاللہ ٹھیک 9:15 بجے وہاں حضرت نماز پڑھائیں گے اور اس کے بعد نماز کی امامت فرمائیں گے اس کے بعد ماہانہ درس تصوف کی یہ پہلی نشست انشاءاللہ کل منعقد ہوگی تمام حضرات وقت کی پابندی کے ساتھ ضرور تشریف لائیں وقت اور پابندی وقت کے ساتھ تشریف لائیں اور اس کا پتہ نوٹ فرما لیں پلاٹ نمبر 12B بینک الحبیب والی گلی عثمانیہ ریسٹورنٹ کے پیچھے جناب محمد یونس اشرفی صاحب کے دولت قدے پر یہ محفل منعقد ہوگی تمام حضرات ضرور تشریف لائیں اس کے علاوہ ماہانہ درس قرآن کی جو محافل ہماری ہوا کرتی ہیں اس کا ایک سلسلہ جو کہ 15 جولائی بروز جمعرات کے ڈی اے آفیسر سوسائٹی میں جو ہوا کرتا ہے منعقد اے بلاک میں جو تقریب گاہ ہے اس میں منعقد ہوگی وہاں بھی انشاءاللہ ٹھیک 9:15 بجے نماز عشاء کی امامت حضرت فرمائیں گے تمام حضرات وقت کی پابندی کے ساتھ وہاں بھی تشریف لائیں اس کے علاوہ ایک اور درس قرآن کی محفل جو اسی ماہ شروع کی جا رہی ہے انشاءاللہ 22 جولائی بروز جمعرات 13D2 میں سٹی لان میں انشاءاللہ منعقد ہوگی وہاں بھی وقت اور نماز کا وقت بھی یہی ہے اور حضرت وہاں انشاءاللہ نماز عشاء کی امامت فرمائیں گے تو تمام حضرات یہ نوٹ فرما لیجئے اب میں بلا تاخیر حضرت علامہ سید مظفر شاہ صاحب قادری دامت برکات اللہ علیہ سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں نعروں سے حضرت کا استقبال کیجئے ایک اور اعلان بھی سماعت فرمائیے 18 جولائی بروز اتوار بعد نماز عشاء اسی مسجد میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں حضرت علامہ سید مظفر شاہ صاحب قادری دامت العالیہ خصوصی بیان فرمائیں گے 18 جولائی بروز اتوار. تمام حضرات بعد نماز عشاء تمام حضرات ضرور تشریف لائیں اور اب میں نعروں سے حضرت کا استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ.
الحمد للہ الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذو العف الواسع والعقاب الشدید من هداه فهو سعید السبید ومن أدله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علنا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيدنا وحبيبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبده و رسوله بالہدا و دین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وفي موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله تمام حضرات محبت سے پڑھنے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج بابا زبدن پڑھی الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم وسرور كشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے ساماں
عرب کے مہمان کے لیے تھے. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لیں، گما سے گزرے گزرنے والے، یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کسے بتائے کہاں گئے تھے. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد ہائے اب کدھر تیرا مکان ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اللہ کی حمد و ثنا. نبی کریم صاحب ست تقریب باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ، اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ انسانیت کا ایک حیرت انگیز اور انوکھا واقعہ ہے، جس کی تفصیلات ہر عقل ناقص اور اس کی تفصیلات اور اس کی تفہیم کہ یہ واقعہ کیسے روپذیر ہوا، عقل ناقص آج بھی ششدر اور حیران ہے. یہ وہ جملے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو علماء ربانیین نے اس معراج کے حوالے سے تمام ادیان کا تقابل کیا اور پھر ہر جگہ سے اٹھنے والی آواز کے حوالے سے مسلمانوں کے نظریات کی درستگی کے لیے یہ جملے ذکر کیے ہیں کہ معراج کا واقعہ ایسا عام واقعہ ہے ہی نہیں کہ جو انسان اس کا احاطہ کر سکے، انسان کی عقل اس کا احاطہ کر سکے. یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسا عظیم معجزہ دیا گیا ہے. معجزہ ہوتا ہی خارق عادت ہے، معجزہ ہوتا ہی نبی کے عمل کا ایسا نکھار ہے کہ جس کی نظیر لانے سے، جس کی مثال لانے سے ساری خدائی عاجز ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین اس نظام کائنات میں اپنے محبوب نبیوں کی تائید اور نصرت کے لیے ان کے وجود سے ایسے امور کو سرزد کرواتا ہے کہ بڑے بڑے عقلاء اور بڑے بڑے زعماء اور سرخیل نبی کے اس استدلال، اس عمل کے سامنے عاجز اور دنگ رہ جاتے ہیں. یعنی وہ خلاف عادت کام جو نبی کی ذات سے سرزد ہوتا ہے. لیکن معراج ان معجزات کی فہرست میں، اس معجزات کے ابواب میں، ان معجزات کے عنوان میں اور ان معجزات کی بحث میں اتنا منفرد اور نکھرا ہوا یکتا اور جداگانہ معجزہ ہے کہ انسان جب تک اپنی ترقی کے مراحل کو طے کرتا رہے گا اس کے سامنے اس کی خوبی، اس کی رونائیاں مزید واضح ہوتی چلی جائے گی. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ایک نہیں ان گنت ہے. اللہ رب العالمین نے بے حد و بے قیاس میرے آقا کو معجزات عطا فرمائے ہیں. دیگر انبیاء کو جو جزوی معجزات دیے ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو حسی اور عقلی دونوں معجزات عطا فرمائے ہیں. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کو حد حساب میں نہیں لایا جا سکتا، ضبط تحریر میں اس کا کامل احاطہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن حضرات گرامی، جس طرح کہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ معجزہ لازمائے نبوت میں سے ہوتا ہے، نبوت کے ضروریات میں سے ہوتا ہے. نبی جب نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو دعویٰ نبوت پر دلیل پیش کرتا ہے بطور معجزہ کے. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ سے اس قدر معجزے صادر ہوئے ہیں کہ جو حد حساب سے باہر ہے. صرف اگر میرے آقا کے لعاب دہن کو لے لیا جائے، آپ کے جسم اقدس سے نکھرنے والے، ظاہر ہونے والے معجزات کی تو کئی کڑیاں ہیں، کئی شکیں ہیں، کئی کمال اور بلندی ہے. لیکن صرف اگر میرے آقا کے لعاب دہن کے معجزے کو لے لیا جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹوٹی ہوئی اور کٹی ہوئی پنڈلیوں کو بھی جوڑ دیتا ہے اور پھوٹی ہوئی اور ضائع ہوئی آنکھوں کو بھی آزاد کر دیتا ہے. میرے آقا کے صرف لعاب دہن کے معجزے کو اگر دیکھیں تو زمانے سے کھارا پانی جو کنویں میں موجود ہے، لعاب دہن کا ایک قطرہ اس میں جاتا ہے تو وہ شہد کی طرح شیریں اور میٹھا ہو جاتا ہے. اگر کوئی شخص پیدائشی نابینا ہو میرے آقا کی خدمت میں آ جاتا ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے لعاب دہن کی جن قطرے اس کی آنکھوں سے لگ جاتے ہیں تو اس کی آنکھیں بینا ہو جاتی ہیں. یعنی آقا کو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو اس قدر معجزات عطا فرمائے ہیں کہ معجزوں میں صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجود مسعود سے صادر ہونے والے ان معجزات کی تحریر اور اس کی تفصیل تو بہت طویل ہے, لیکن اگر لعاب تھوک مبارک اگر صرف لعاب کو لے لیں تو اس کے کمالات اور اس کے اعجازات اور ایسی کرامات ہے کہ انسان کی عقل اس سے حیران ہو جاتی ہے. میرے دوستو, یقیناً میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کی وسعتیں اس اعتبار سے بھی ضرور ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات جس طرح کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ لعاب دہن کے اعتبار سے, قوت و بطش اور تصرف کے اعتبار سے تو ایسے معجزات ہیں کہ درختوں کو اشارہ کر کے اپنے قدموں میں بلا لیتے ہیں. ابو جہل کے ہاتھوں میں جو کنکریاں موجود ہیں اس سے اپنا کلمہ پڑھوا لیتے ہیں اور اپنی انگلیوں سے نہروں کو جاری فرما دیتے ہیں, بادلوں کو طلب کر کے اس سے بارشوں کا نزول فرما دیتے ہیں, اور یہی نہیں بلکہ مٹھی بھر کنکر سے کفار کے پورے لشکر کو مبہوت اور عاجز کر دیتے ہیں, ڈوبے ہوئے سورج کو دوبارہ لوٹا دیتے ہیں, چاند کو انگلی کے اشارے سے دو لخت کر دیتے ہیں. اللہ رب العالمین اپنے حبیب کے وجود مسعود سے یہ ان گنت معجزات کو جاری فرمایا, مگر معراج یہ خصوصی اہمیت کے متحمل ہے جس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سارے معجزات جو میرے آقا کے وجود مسعود سے سرزد ہوئے ہیں ہیں تو عظیم معجزے, لیکن جو معجزہ میرے آقا کی عظمت و شان کے عین مطابق ہے وہ ہے شب معراج والا معجزہ. وہ معراج والا معجزہ ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج پر تشریف لے گئے. اگر آپ دیگر انبیاء کاملین کے واقعات قرآن مجید میں جو تفصیل کے ساتھ موجود ہیں اگر آپ شروع کریں گے تو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ایک نئی ان گنت انبیاء کے معجزات کے لیے آپ صفوں کی گردان کرتے رہیں گے, ان کلمات کی گردان کرتے رہیں گے کہ یہ بات آپ کے سامنے ثابت ہو جائے گی کہ معجزات انبیاء کو دیے اس لیے جاتے ہیں کہ ان کی نبوت کا استدلال اس سے ہو جائے, ان کی نبوت کی توثیق ان سے ہو جائے. ہر نبی اپنے عہد اپنے زمانے اور اپنے علاقے کے حوالے سے معجزات سے نوازا جاتا ہے. اپنے عہد جیسا اس کا عہد ہے, جیسا اس کا زمانہ ہے, جیسا اس کا علاقہ ہے, اس اعتبار سے اسے معجزات دیے جاتے ہیں. اور قاعدہ یہ بنتا ہے کہ ہر نبی اپنے وقت کے ہر کمال اور ہر ترقی سے آگے نظر آتا ہے. یہ معجزات کی جو تفصیل ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس کو ذرا سماعت فرمائے کہ ہر نبی کو اس کے وقت اس کے زمانے اس کے عہد اس کے کلچر کے اعتبار سے معجزہ دیا جاتا ہے. اس کی قوم اس کی امت اس دور کا وقت اس دور کا زمانہ اپنی ترقی اور کمال میں جہاں پر پہنچتا ہے نبی اپنے ایک اعلان کے ذریعے ان سے آگے کھڑا ہوتا ہے. یعنی نبی اس دور کے وقت اس کمال کے اوپر مکمل قادر ہوتا ہے, مکمل آگے ہوتا ہے. یعنی نبی کو اپنے وقت اور ہر کمال اور ترقی کے اوپر اللہ رب العالمین آگے کھڑا رکھتا ہے. وہ قومیں جو اپنے دور کے اندر ترقی کے کسی مرحلے پر پہنچی ہوئی ہوتی ہے اپنی تحقیق اور اپنی تفتیش کے اعتبار سے ترقی اور ارتقاء کے ان مراحل کو پار کر چکی ہوتی ہے, لیکن جس وقت نبی اعلان نبوت فرماتا ہے تو وہ قومیں جو برسہ برس اور سینکڑوں سالوں سے تحقیق کر کے جو کمال حاصل کرتی ہے نبی نبوت کا دعویٰ کر کے ان سے آگے پہنچ جاتا ہے. یہ تمام تر معجزات کا خلاصہ قرآن میں جو جیا گیا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کی خدمت عرض کرنا چاہ رہا تھا. میں پھر لوٹتا ہوں اپنے موضوع کی طرف کہ یہ تو ضرور ہے کہ ہر نبی کو اس کے عہد کے مطابق اس کے وقت کے مطابق اس کے زمانے کے مطابق معجزہ دیا جاتا ہے. جیسا زمانہ چل رہا ہے جیسا وقت چل رہا ہے جیسے حالات چل رہے ہیں اس دور میں جو جو چیزیں کمال پر پہنچی ہوئی ہیں جو جو چیزیں وقت کے اعتبار سے نکھری ہوئی اور کمال پر ترقی اور باعث عزت بن چکی ہے نبی کو اسی عزت والے مقام پر اسی کمال والے مقام پر اتنی بلندی دی جاتی ہے کہ نچلی قومیں جو زمانے سے سالہ سال ان گنت زندگیاں لگا کر تحقیق کر کے جس نقطہ کو پاتی ہے نبی اس سے اتنے آگے پہنچ جاتا ہے کہ وہ قومیں نبی کے نالین کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتی. یعنی نبی کو آسان دام یہ سمجھے کہ نبی کو اپنے دور میں ہر کمال سے آگے رکھا جاتا ہے, ہر ارتقائی مراحل میں اسے ترقی دی جاتی ہے, اور جو ارتقائی مراحل میں قومیں جتنی ترقی کرتی ہیں اپنی سود بود اپنی محنت کے ساتھ، نبی ان سے آگے نظر آتا ہے، اس لیے قوم نبی کے سامنے سلنڈر ہو جاتی ہے، جھک جاتی ہے، اس کے سامنے اعتراف کر لیتی ہے. یہ وجہ ہے کہ قومیں جو نبی کے سامنے جھک کر اس کی نبوت کو قبول کرتی ہے. یہ ہوتا اس لیے ہے کہ قومیں جسے اپنے لیے شعور کا کمال سمجھتی ہے، نبی کے ہاتھوں سے انقلاب کو دیکھ کر وہ حیران ہوتی ہے کہ ہم نے تو برسا برس میں اس کمال کو پایا ہے، لیکن نبی کو جو عالم اللہ رب العالمین نے کمال کی ہماگیریت اور ترقی کی عالمگیریت عطا فرمائی ہے، وہاں تک ہماری سوچ نہیں ہے. تو قومیں امتیں مجبور ہو جاتی ہے کہ یہ خدا کا نبی ہو سکتا ہے کہ جس سے ایسے کام صدور ہو رہے ہیں. تو ہر وقت ہر زمانے کے اعتبار سے نبی کو معجزہ تو دیا جاتا ہے، لیکن وہ معجزے میں اس کمال کے اندر امتوں سے کم نہیں ہوتا. امت جس کمال پر پہنچی ہوتی ہے، تحقیق کے اعتبار سے، تمدنی زندگی کے اعتبار سے، معاشرتی مسائل کے اعتبار سے، دنیاوی ترقی کے اعتبار سے، نبی ان سے کمال میں آگے نظر آتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے بڑی خصوصیت عطا فرمائی ہے. لہذا آپ دیکھیں گے کہ جو معجزات دیگر انبیاء کو عطائے کیے گئے ہیں اس کے مقابلے وہ تمام معجزات زمانوں کے اعتبار سے تھے، وقت کے اعتبار سے تھے. تو اللہ رب العالمین کا علم ہر شے کا محیط ہے، رب کریم کو اس بات کا علم ہے، اور اس کے علم میں تمام ترقیاتی باتیں، قیامت تک ہونے والے امت مصطفیٰ کے ارتقائی مراحل علم الہی کے اندر ہے، امت کی ترقی علم الہی کے اندر ہے. میں جس طرح عرض کر رہا تھا کہ ہر عہد ہر زمانے میں نبی کو اس کے حوالے سے ترقی دی جاتی ہے، کمال دیا جاتا ہے. تو اللہ کے علم میں یہ ہے کہ اس محمد عربی کی امت چاند تک کو مسخر کرے گی، اور آگے بڑھ کر یہ دعویٰ کرتے ہوئے ستاروں سے آگے نکل کر مریخ اور کئی سیاروں کو مسخر کرنے کی کوشش کرے گی. لہذا نبی کو کمال دیا جاتا ہے امتوں کے فکر کے اعتبار سے. اللہ نے محبوب کو معراج کرا کر بتا دیا ہے کہ سارے کمال قیامت تک جمع کر دیے جائے تو معراج کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے، معراج کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے تنہا مصطفیٰ کریم کو عطا فرمایا. یعنی سوچا جائے نا اس بارے میں کہ حضور کے اس قسم کا معراج معجزہ کیوں دیا گیا، معراج کی صورت کہ آپ کو زمینوں سے اٹھایا گیا، آسمانوں پر لایا گیا، آسمانوں کے پردے چیر کر پہلے سے دوسرے آسمان، دوسرے سے تیسرے آسمان، تیسرے سے چوتھے آسمان، ساتوں آسمان، یہاں تک کہ مکان کا چکر ہی ختم ہو گیا، اب لا مکان کی فضا میں بلا دیا گیا. یہ بتانا مقصد یہ تھا کہ ہر نبی کو اس کی امت کی ترقی اور حالات کے اعتبار سے کمال دیا جاتا ہے. اور سب سے ظہیر امت جو ہے وہ امت آخر الامم نبی پاک کی ہے، یہ ترقی کرتے ہوئے آسمانوں کی اشیاء کو مسخر کرے گی. لہذا حضور کو کمال دینا ضروری تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس نبی کی امت کو مکانوں کا کمال عطا فرمایا اور حضور کو لا مکانوں پر بھی سبقت عطا فرما دی ہے کہ آؤ اب میرے مصطفیٰ کو کوئی مقابلہ کرو. اور آؤ اگر کوئی چاند کو مسخر کر سکتا ہے تو مصطفیٰ زمین فرش زمین پر کھڑے ہو کر اسے دولخت بھی کر سکتا ہے. اگر کوئی سیاروں کی طرف اپنی توجہ کو بڑھا سکتا ہے اور وہاں پر 21ویں صدی کے اندر اسے مسخر کرنے کے لیے مریخ کو اپنے دست تصرف میں لانے کی کوشش کر سکتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو سفر معراج کر کے یہ بتا دیا کہ سارے مکان، سارے سیارے، ساری مخلوقات ہمارے حبیب کے تلوے تلے رہ گئی، اور ہم نے اپنے حبیب کو تمہاری ترقیوں میں کمال عطا فرمایا ہے. اس لیے کہ ہماری قدرت کا قانون یہ ہے کہ ہم ہر نبی کو اس کی امت کی کوششوں کا کمال دیتے ہیں، تو امت مصطفیٰ کی کوشش ساری امتوں سے زیادہ ہے، لہذا مصطفیٰ کو کمال بھی سارے نبیوں سے زیادہ دیا گیا. یہ ضرورت ہے معجزے کی، یہ ضرورت ہے معراج کے اندر یہ تمام چیزوں کی سیر کرانے کی. اب سائنس جتنی ترقی کرے گی، ٹیکنالوجی جتنی ترقی کرے گی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کو سمجھنے میں انہیں اتنی تفہیم ملے گی، اس نہ ان کے لیے ذریعہ نجات واضح ہو جائے گا. یعنی سائنسی ترقی جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے شعور حاصل کرنے کی کوشش کرے گی کہ آج نہیں، سالہ سال پہلے مصطفیٰ کریم نے ان تمام کائنات کو اپنا نالین طرح مسخر کر کے لامکان پر تشریف لے گئے ہیں. جس کو اور آسان کریں تو اس انداز میں ہم کر سکتے ہیں میرے دوستو، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اگر آپ دیکھیں، یہ ارتقائی دور، یہ ارتقا کے سفر کے اندر، یعنی زمین اور کائنات کے اندر انسان اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے، سائنسی علوم کے ذریعے جتنی مہارت حاصل کرے گا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقوش قدم کے نشان اس کو جگہ جگہ پر ملیں گے، اور اپنے نبی کے کمال ملیں گے کہ آج انسان اپنی تحقیق کے بعد 20ویں صدی پر چاند کو مسخر کر رہا ہے، لیکن مصطفیٰ کی عظمت کو قربان جائیے کہ جبلی ابی قبیس پر کھڑے ہو کر فرش زمین پر آ کر وہ صرف زمین سے انگلی اٹھاتے ہیں تو آسمان پر چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ آج سائنسی علوم کے ترقی والے چاند کی آوازوں کو محسوس کرتے ہیں، قربان جائیے مصطفیٰ کریم کے کمال معجزے کو جو فرش زمین پر بیٹھ کر کہتے ہیں انی اسمو اطیت السما، میرے صحابہ سنو یہ آسمان چڑ چڑ کرتا ہے، اس کی آواز کو میں سن لیتا ہوں۔ آج انسان حضور کی امت کا فرد، یہ امت سے مراد امت اجابت امت دعوت دونوں ہے، کیونکہ یہ دائرہ کافر ہو مشرک ہو مومن ہو تمام حضور کی امت میں آتے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے، وہ امت اجابت میں آ چکا ہے، جس نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن وہ حضور کی رسالت کے دائرے میں تو آ چکا ہے، رسول کے نبی مکرم کے رسالت کے زمانے کے دائرے کے اندر تو آ چکا ہے، لہذا اس اعتبار سے اس کی جس قدر ترقی ہوگی جس قدر اس کی کوششیں ہوں گی، اگر وہ چاند پر پہنچ کر اپنی بستیاں آباد کرتا ہے تو رسول اللہ زمین پر بیٹھ کر چاند پر تصرف فرما لیتے ہیں، اگر وہ چاند پر پہنچ کر وہاں کی آوازوں کو سننے کی کوششیں کرتا ہے تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ عرش الہی کے تلے جو فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں میں اپنی ماں کے پیٹ میں اس کو سن لیا کرتا تھا۔ فرمایا انسان آج اپنی شعور کے منزلوں کو ترقی کر کے وہاں پر پہنچ رہا ہے، مصطفیٰ جب شکم آمینہ کے اندر تھے تو ان آوازوں کو سماعت فرما لیا کرتے تھے۔ امام سیوطی علیہ رحمت لکھتے ہیں کہ حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں انہوں نے حضور سے یہ معاملہ ذکر کیا تھا، الخصائص کے اندر موجود ہے، ذکر کیا تھا کہ یا رسول اللہ ذرا وہ معاملہ تو بھی بتائیے کہ جب آپ بستر پر ہوتے اور ایام طفلی یعنی بچپن کا عالم تھا اور میں نے یہ دیکھا کہ جس جانب آپ کا ہاتھ جاتا چاند بھی اسی جانب جھک جاتا، جس جانب آپ کا ہاتھ جاتا چاند یمین اور شمال دائیں بائیں گھومتا رہتا تھا، تو مجھے اس بات کا اتفاق ہو گیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو پیدا کر دیا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چچا جان یہ تو آپ نے دیکھا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ میں نے ہاتھ ہلانے کا مقصد یہ کہ بستر پر لیٹے ہوئے مجھے جب جسم کے اندر نکاہت محسوس ہوتی تو رب کریم میری طبیعت کو محفوظ کرنے کے لیے چاند کو کھلونا بنا دیتا، تو جہاں میرے معصوم ہاتھ ہلتے وہیں پر چاند اپنی رویش کو لے آتا۔ فرمایا چچا جان حضرت عباس آپ کو یہ بات بعید لگتی ہے، اس سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں؟ حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ جھولے میں اگر آپ کا ہاتھ ہلے تو چاند فضا کے اندر افق کے اندر ہلنا شروع ہو جاتا ہے، اس سے بعید بات کیا ہوگی؟ سید عالم نے فرمایا اس سے بعید بات چچا جان یہ ہے کہ جب میں شکم مادر میں تھا، اپنی والدہ کے بطن اقدس میں تھا، صدف اقدس میں تھا، تو عرش الہی تلے جو فرشتے تسبیح پڑھتے تھے اور لوح محفوظ پر جو قلم چلتا تھا اس کی آواز کو میں اپنی ماں کے پیٹ میں سن لیا کرتا تھا۔ تو باپ دیکھیں یہ کمال جو حضور کی امت کو مل رہا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام تر ارتقائی کمالوں میں سب سے آگے نظر آ رہے ہیں، اور یہ معجزے کی تفصیل ہوتی ہے، یہ معجزے کی نبی کو معجزہ اس لیے دیا جاتا ہے، اور جب نبی امتوں کے سارے کمال سے آگے نظر آتا ہے تو پھر امت اسے استاد مان لیتی ہے، امت اسے مقتدا مان لیتی ہے، امت اسے امام مان لیتی ہے، امت اسے اپنا معلم مان لیتی ہے، امت اسے اپنا مقتدا مان لیتی ہے، اس لیے کہ اس کے علم سے آگے نبی کے علم نظر آتا ہے، ان کی طاقت سے آگے نبی کی طاقت نظر آتی ہے، ان کی فہم و فراست سے آگے نبی کی عقل و دانائی نظر آتی ہے، لہذا جب نبی کو اپنے شعبۂ زندگی کے تمام شعبوں پر کمال پر دیکھتے ہیں تو وہ ایمان لانے پر راضی ہو جاتے ہیں، اور اسی کرامات اور اسی اعجاز کے نام کو معجزے سے ذکر کیا جاتا ہے۔ ہر عہد ہر زمانے ہر وقت کے اعتبار سے نبی کو معجزہ دیا جاتا ہے، نبی کو وہ شان اٹھائی جاتی ہے، اور سابقہ انبیاء کی نبوتیں اگر آپ دیکھیں چونکہ وہ زمان و مکان کی پابند تھی، مختصر وقت کے لیے تھی، مختصر زمانے کے لیے تھی، یعنی یہ بات تو درست ہے کہ نبی کو معجزہ ہر وقت ہر زمانے کی کیفیت کے مطابق دیا جاتا ہے، لیکن سابقہ انبیاء جو گزرے ہیں، پہلے جو انبیاء گزرے ہیں، ان کی نبوتیں مختصر زمانے کے لیے تھی، مختصر حلقے کے لیے تھی، مختصر علاقے کے لیے تھی، لہذا جتنا علاقہ اتنا معجزہ، جتنا دائرہ اتنا اختیار، توجہ ہے، جتنا دائرہ اتنا اختیار، وزیر اعظم کا جتنا دائرہ ہے، گورنر وزیر اعلیٰ کا جتنا دائرہ ہے اتنا اس کا اختیار، وزیر اعظم کا جتنا دائرہ ہے اتنا اس کا اختیار، تو جیسی حیثیت جیسی کرسی ویسے اختیارات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے میرے آقا سے پہلے وہ مخصوص وقت کے لیے آئے تو مخصوص وقت کے لیے اختیارات معجزے کی صورت میں دیے گئے، محدود علاقے کے لیے آئے تو محدود علاقے کے لیے گویا کہ دیے گئے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارسلت الی الخلق کافا، تمام زمانوں کے لیے، تمام قوموں کے لیے، تمام وقتوں کے لیے، ساری کائنات کو آپ نے رسالت میں گھیر لیا ہے، لہذا ہر قوم کے مزاج، ہر قوم کی طاقت، ہر قوم کی فکر، ہر قوم کی ترقی کے اعتبار سے حضور کو کمال عطا فرمایا گیا ہے۔ اب وہ چاہے عقلی طور پر کوئی خاص قوم ترقی کرتی ہو، علم کے اعتبار سے کوئی خاص قوم ترقی کرتی ہو، تمدنی اور ثقافتی اعتبار سے کوئی خاص قومیں ترقی کرتی ہو، معاشرتی ترتیب اور اخلاق کے اعتبار سے کوئی خاص قومیں ترقی کرتی ہو، تو حضور کے دار نبوت کے اندر ایک قوم نہیں ہے، ساری روئے زمین کی قومیں ہیں، جنات بھی اس میں آ جاتے ہیں، انسان بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ حضور کو تمام معجزات میں وسیع معجزہ دیا اس لیے گیا ہے کہ نہ آپ کا زمانہ محدود ہے نہ آپ کا علاقہ محدود ہے، آپ کا زمانہ بھی لامتناہی ہے اور آپ کا علاقہ بھی لامتناہی ہے، اس لیے آپ کو اختیارات اور معجزات اتنے دیے گئے ہیں کہ وہ حساب و کتاب میں نہیں آ سکتے ہیں، وہ حساب و کتاب میں نہیں آ سکتے ہیں۔ جتنی قوموں سے سامنا ہوگا ہر قوم کے مقابلے میں نبی کو اس علم میں کمال دیا جائے گا، جیسی قوموں کی نفسیات ترقی ہوگی، جیسے قوموں کے عملی ارتقائی مراحل ہوں گے، نبی کو ان تمام ارتقائی مراحل کے اندر کمال دیا جائے گا۔ تو حضور کا سامنا ایک قوم سے نہیں ہے، قیامت تک کی اقوام کے لیے ہے، لہذا حضور کو جو اختیارات دیے گئے ہیں کہ جو سامنے قوم موجود ہے نہ وہ حضور کا علم کا مقابلہ کر سکتی ہے، نہ قیامت تک پیدا ہونے والی قومیں جو جدید ترقیاں کر رہی ہیں، جدید سوچیں کر رہی ہیں، کائنات کو مسخر کر رہی ہے، نہ وہ مصطفیٰ کے اختیار کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ تو حضور کا معجزہ اور حضور کے معجزات کا یہ سمندر جو ہے قیامت تک بہ رہا ہے، لہذا قیامت تک فکروں کی جتنی ترقی ہوگی، عقلوں کی جتنی ترقی ہوگی، تمام کی عقلوں پر، تمام کی ترقیوں پر مصطفیٰ غالب رہیں گے۔ پتا چلا یہی وہ شان ہے کہ وہ جو معجزہ معراج النبی میں مصطفیٰ کو عطا فرمائی گئی ہے۔ یہ تاریخ جس طرح کے میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے، عقل انسانی اپنے ایک محدود علاقے کے ساتھ مقید ہوتی ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے علاقے دیے گئے ہیں تو اتنے علاقے کی قوموں پر آپ کو کمال دیا گیا ہے، جتنی طاقتوں کا آپ کو سامنا ہے، جتنی فکروں کا آپ کو سامنا ہے، جتنی دانائی کا آپ کو سامنا ہے، جتنی ترقیوں کا آپ کا سامنا ہے، تو آپ کو ہر درجے پر کمال دیا گیا ہے۔ سارے معجزے حضور کو تو ہیں، لیکن ایک تنہا معراج کا معجزہ جو ہے وہ رسالت کے تمام فلسفے کو پورا کر دیتا ہے۔ قوموں کی ترقی، ان کے ارتقائی مراحل کے تمام کوششوں کو قبول کر دیتا ہے۔ یہ ابتدائی مضامین میں اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ معراج پر ہم نے مختلف زاویوں سے مختلف نشستیں آپ کے سامنے کی ہے، لیکن یہ بھی دیکھا جائے کہ انبیاء کرام میں صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات کی کثرت کیوں دی گئی؟ اس لیے دی گئی ہے کہ آپ کے سامنے قوموں کی کثرت ہے، آپ کے سامنے نظام کی کثرت ہے، آپ کے سامنے لوگوں کی فکر اور عقل کی کثرت ہے، ارتقائی مراحل کی کثرت ہے۔ آنے والا ہر دور تجدید اور جدت والا دور ہے، آنے والا ہر دور ترقی اور رفعت والا دور ہے۔ انبیاء کو محدود وقت دیا گیا، سرکار کو لامحدود وقت دیا گیا، تو لامحدود اقوام کے آپ رہبر اور مقتدا ہیں، لہذا لامحدود اختیارات بھی دیے گئے، لامحدود معجزات بھی دیے گئے ہیں، لامحدود اختیارات بھی دیے گئے اور لامحدود معجزات بھی دیے گئے۔ اس طرح کہ آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے دور کے اندر کمال کیا تھا؟ جادو بڑا عام تھا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کمال مرحمت فرمایا، جو عظمت مرحمت فرمائی، وہ اس اعتبار سے تھی کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے اختیار کی وسعت عطا فرمائی کہ سارے جادوگر آپ کے سامنے لاجواب ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف آ جائیں تو اس وقت قوم کی ثقافت، ان کی تمدنی ترقی اور ان کی فکری ترقی، ان کی عقلی ترقی اس اعتبار سے تھی کہ وہ بڑے ماہر طبیب ہوا کرتے تھے، طب کے اندر اور مرضوں کی دوائی کے لیے بڑے شناسا ہوا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس قوم میں طب کے شعور اور طب کی ترقی کو دیکھتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کمال عطا فرمایا، وہ اپنے مریض کا علاج معجون اور دوا سے کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چہرے پر ہاتھ پھیرتے تو اندھے کو آنکھیں آ جایا کرتی، برس کے مریض کوڑیوں پر ہاتھ پھیرتے تو ان کو شفا مل جایا کرتی تھی، وہ اپنے مردوں کو لے جا کر قبر میں دفن کر دیتے تھے، حضرت عیسیٰ انہیں اللہ کا نام لے کر پھر زندہ کر دیا کرتے تھے، وہ اپنے مردوں کے ساتھ علاج میں لاجواب ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا۔ تو قومیں حیران ہو گئی کہ طب کی ترقی کے اندر ہمیں وہ کمال نہیں ملا جو تنہا عیسیٰ کو ملا ہے۔ تو قاعدہ وہاں پر صادق آیا کے نبی کو اس کے زمانے عہد اور قوم کے اعتبار سے جو کمال کی چیزیں ہوتی ہیں اس سے بڑا درجہ دیا جاتا ہے اور ان کی فکروں سے آگے رکھا جاتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تو بڑی ذہین ہے, بڑی فتین ہے, بڑی دانا ہے. آج انسان تو پستیوں سے اوپر ہو چکا ہے, آج انسان پستیوں سے اوپر ہو چکا ہے کہ اس نے خلا پر پابندیوں کے حکم ڈال دیے ہیں, اس نے خلا پر بستیاں آباد کرنے کا سوچ لیا ہے. جس طرح کہ میں عرض کر رہا تھا, اکیسویں صدی کا سائنس کا دعویٰ آپ میڈیا پر سنتے رہتے ہیں کہ اکیسویں صدی کا سائنس اور ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے کہ وہ تمام سیارہ فلکیات کو مسخر کریں گے, مریخ سے لے کر سلام پر چاند سے ہٹ کر اب ان تمام سیاروں کی طرف وہ اپنی توجہ کو لے کر جائیں گے. آج اگر ناقص عقل جو ہے مادی اسباب پر کوشش کر کے اس کائنات کے نظام کو مسخر کر سکتی ہے, تو جو اسباب کا خالق ہے وہ اپنے محبوب کو ان تمام نظام سے اوپر کیوں نہیں لے جا سکتا؟ جہاں مادی ترقیوں نے, آج موبائل فون کو آپ دیکھیں تو موبائل فون پہلے کوئی سوچ سکتا تھا کہ انسان, پہلے تو یوں پہلے زمانے میں یہ بات ہوتی تھی کہ کیا انسان ایک جگہ سے دوسرے جگہ کی آواز کو سن سکتا ہے؟ یہ دور میں آپ کو بتا رہا ہوں امام راضی کا, امام ہے یہ. آپ آ جائیے جناب پیچھے, اگر آپ تھوڑا چلیں تو یہ چھٹی ساتویں ہجری کا دور ہے, یعنی آج سے تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ 700-800 سال پرانا دور ہے. اس دور میں اس طرح کہ آج سائنس ٹیکنالوجی کا مقابلہ بظاہر اسلام کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن جو اس میں ترقی کرتا ہے تو اسی بات کو قبول کرتا ہے جو قرآن نے ذکر کر دی ہے. قرآن نے کائنات کی تسخیر کے اعتبار سے پہلے انسان کو رکھ دیا تھا, یہ تمام چیزیں موجود ہیں, اور ان کی تمام تسخیر کا کمال انسانوں میں فرد کامل جو حضور ہیں ان کے ذریعے شب معراج کرا دیا گیا ہے. فرمایا انسان کے لیے ہم نے کائنات کو مسخر کیا ہے, کسی انسان کے لیے ایک گوشہ مسخر کیا, کسی کے لیے دو گوشہ مسخر کیا, لیکن ساری انسانیت جس پر فخر کرتی ہے وہ ذات مصطفیٰ ہیں, ان کے لیے ساری کائنات کو مسخر کیا ہے. اور اس کو دیکھنا ہو تو پھر شب معراج کو دیکھ لینا کہ ساری کائنات مصطفیٰ کے قدموں تلے مسخر نظر آتی ہے. حضرت گرامی اس فلسفے کی دوسری جہت کو اگر آپ دیکھیں اور اس طرف آپ آئیں تو بات اس بارے میں مزید نکھر کر آتی ہے کہ امام راضی علیہ رحمت کا دور, امام غزالی کا دور, غوث اعظم کا دور, پانچویں صدی ہجری کا دور, چوتھی صدی ہجری کا دور, چھٹی صدی ہجری کا دور, یہ بڑا قابل غور دور ہے. جس وقت بدعقیدہ لوگوں نے, کیونکہ جو نیک عقیدہ تھے انہوں نے اگر دور کی ترقی یافتہ علوم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا نہیں, اپنے آپ کو اگر مذہبی علوم کے ساتھ بھی جوڑا رکھا, تب بھی وہ کامیاب اس اعتبار سے رہے کہ مذہب انسان کو شعور ضرور دیتا ہے, اور مذہب کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے اس سے اچھے برائے, خیر شر, ترقی اور پستی کا پتہ چل جاتا ہے. لہذا اس دور کے وہ علماء, توجہ چاہتا ہوں, اس دور کے وہ علماء جو جدید فلسفے اور جدید سائنسی علوم سے زیادہ شغف اور تعلق نہیں رکھتے تھے, لیکن انہوں نے سائنس کی ترقی کا انکار نہیں کیا. سائنس کی ترقی کا انکار بولے, یعنی اس دور کے فلسفے کی ترقی کا انکار نہیں کیا. اور فلسفے نے اگر ایسی کوئی بات قبل از وقت کہہ دی کہ ایسا ہو سکتا ہے اور آگے آنے والے دور میں ایسی چیزیں پیدا ہوں گی, تو جو مذہبی لوگ تھے جن کا فلسفے سے تعلق نہیں تھا یا علم ظاہری سے کوئی تعلق نہیں تھا, ان کا علم دینی سے تعلق تھا, تو انہوں نے فلسفیوں کے ان تمام تر دعووں کو دین پر پرکھا اور دین میں دیکھا کہ فلسفی جو دعویٰ کر رہا ہے وہ دین میں اس کی اجازت ہے کہ نہیں. اگر دین اسے ممکن کہے کہ ہاں ایسا اللہ کر سکتا ہے اور ایسا ہو سکتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی چھوڑیں, یہ آج ہوا کہ نہیں ہوا ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں, ایسا ہونا ممکن ضرور ہے, لیکن دین نے اسے محال قرار دیا. جس طرح کہ یہ کہنا کہ خدا کا وجود ہی نہیں ہے, معاذ اللہ. اور یہ زمانہ جو ہے یہ دن خود سے آتا ہے, رات خود سے آتی ہے, اور یہ زمانہ جو ہے خود ایک مستقل وجود رکھتا ہے. جس طرح ہم مسلمان کہتے ہیں کہ دن رات کو خدا نے پیدا کیا, اب فلسفیوں نے کچھ عقیدے نکالے. مثال کے طور پر انہوں نے یہ کہا کہ انسان جو ہے, توجہ ہے, انسان جو ہے وہ دور سے آوازوں کو سن سکتا ہے, دور سے آوازوں کو بولے سن سکتا ہے. تو اسلامی فلاسفر جو تھے, امام راضی, امام غزالی وغیرہ, انہوں نے اس فکر کا انکار نہیں کیا. حالانکہ اس دور میں نہ موبائل ایجاد ہوا تھا, نہ ٹیلی فون ایجاد ہوا تھا, نہ ریڈیو ایجاد ہوا تھا, کہ جناب جو دور سے خاص طریقے سے آواز کو کیچ کرے اور پھر اس کا اجرا اور اس کو جاری کرے, نہ ریڈیو کا وجود تھا, نہ موبائلز کا وجود تھا, نہ رابطے کے لیے کوئی ایسے مواصلات کا وجود تھا، لیکن اس دور میں فلسفیوں نے یہ بات ہوا میں اڑا دی کہ ایک دور ایسا آئے گا، توجہ چاہتا ہوں، ایک دور ایسا آئے گا کہ انسان اتنی ترقی کر لے گا کہ وہ کوسوں دور کھڑا رہے گا، کوسوں دور ہوگا لیکن دوسرے آدمی تک وہ آواز پہنچا دے گا، دوسرے آدمی تک وہ آواز پہنچا دے گا. اب جو مسلمان ان کی محفلوں میں بیٹھتے تھے یا گلی کوچوں میں ان کے اعتراض سنتے تھے، انہوں نے آ کے یونانی فلاسفروں کے وہ سوال مسلمانوں کے مقتداؤں سے پوچھے، امام غزالی سے پوچھے، امام رازی سے پوچھے، کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک انسان سینکڑوں میل دور ہو اور وہ اگر وہاں سے صرف اتنا کہے السلام علیکم تو دوسرا جس کو وہ سلام کر رہا ہے وہ بھی سینکڑوں میل دور ہے تو اس تک یہ آواز پہنچ جائے، کیا یہ ممکن ہے؟ تو امام رازی نے فرمایا ہاں یہ ممکن ہے، حالانکہ ریڈیو ایجاد نہیں ہوا ہے. توجہ ہے میری طرف، بولے دیکھو، علم ظاہری ہے اور ایک علم دینی ہے. جو علم دین کو سمجھ گیا وہ سائنس کو پرکھے گا قرآن و سنت پر اور شریعت کے مزاج پر، اور سائنس کی وہ ایجادات جو ہوگی ایک نہ ایک دن اور وہ ممکن ہے تو مذہب اس کو انکار کبھی نہیں کرے گا، اس لیے کہ سائنس کی جدت مذہب کو ثابت کرے گی، سائنس کی ترقی آقا کے دین کو ثابت کرے گی. لہذا ان لوگوں کے لیے بڑی موت ہے جو یہ کہتے تھے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ بات ان ملاؤں کے لیے بڑی مصیبت ہے جو یہ کہتے تھے کہ دور سے سننا شرک ہے. آج موبائل نے بھی اس مسئلے کو حل کر دیا اور الٹرا ساؤنڈ نے بھی اس مسئلے کو حل کر دیا، ایکس رے مشین نے نہ جانے کیا کیا اجازت نکال دی. اب ان ملاؤں سے کہا گیا کہ آپ نبیوں کے لیے چیزوں کو ماننے سے انکار کرتے تھے، ولیوں کے لیے چیزوں کو ماننے سے انکار کرتے تھے، آج ایک کافر نے اپنی مادی ترقی سے اس چیز کو پیدا کر لیا ہے تو کیا تم ان کو خدا کہہ دو گے معاذ اللہ؟ لیکن حضرات گرامی سنیے، جن کا تعلق مذہبی مقتداؤں سے اور مذہبی تعلیم سے رہا انہوں نے کبھی امکان کا انکار نہیں کیا ہے، انہوں نے ہمیشہ محال کا انکار کیا ہے. ایک چیز ہے جو وجود میں آ سکتی ہے، ممکن ہے، اور ایک چیز ہے جو وجود میں آ ہی نہیں سکتی. اس کو سمجھنے کے لیے مسلمانوں نے دو راہیں پکڑی، ایک مذہب اور ایک مذہب کے مقتدا. اگر مذہب ایسی چیزوں کو بیان کر دے کہ ایسا ہونا ممکن ہے تو خواہ وہ چیز پیدا نہیں ہوئی ہے، جس طرح ریڈیو پیدا نہیں ہوا، موبائل کا وجود نہیں آیا، لیکن اس سے ہزار سال پہلے ہمارے علماء نے فتویٰ دے دیا کہ یہ ہو سکتا ہے. یہ ان سے پوچھا گیا کیوں ہو سکتا ہے، فرمایا اس لیے ہو سکتا ہے کہ روحانی طاقت کے تحت اولیاء ایک دوسرے سے باتیں کر لیتے ہیں. دیکھیں انہوں نے دلیل کس چیز کو بنایا. آج ایک خاص فرقہ اولیاء کے ان کرامات کا منکر ہو کر کہتا ہے بھلا انسان دور سے کیسے سن سکتا ہے، تو اس کے منہ کو چپ کرنے کے لیے موبائل فون کافی ہے، اس کے لیے ریڈیو کافی ہے، کہ تھوڑی شرم کرنی چاہیے کہ انسان مادی ترقی سے ہے تو روحانی ترقی سے خدا اپنے بندے کے لیے مسافتیں ختم نہیں کر سکتا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ معجزے کو سمجھنے کے لیے اس سے اہل سنت کا مذہب دیکھ کے کیسے نکھر کے سامنے آتا ہے. انہوں نے یہ بات کی کہ انسان دور سے سن سکتا ہے، امام رازی نے اس کا انکار نہیں کیا. امام رازی نے اس کا انکار بولے نہیں کہ امام رازی نے کہا یہ ممکن ہے، دور سے سننا ممکن ہے. آپ نے سورہ اعراف کی آیتیں پیش فرمائی، فرمایا کہ اہل جنت اہل جہنم سے کلام کریں گے، اہل جنت اہل جہنم سے بولے کلام کریں گے. جنت اوپری جانب ہے، جہنم نیچی جانب ہے، دونوں کلام کریں گے، آوازیں پہنچے گی. اور امام رازی نے خود لکھا کہ فضا کے اندر آواز کی ایک لہر اور کرن موجود ہوتا ہے جو دوسرے تک پہنچتا ہے. قربان جائیے اولیاء کاملین کے ان شاخ کو، امام رازی جیسی شخصیت کو، کہ جنہوں نے انبیاء کے دور سے سننا اور اولیاء کے دور سے سننے پر 100 سال پہلے یہ اصول نکالا تھا کہ آواز فضا کے اندر معلق ہوتی ہے، ہاں کرن دوسرے کے اندر موجود ہو، دوسرے کا سسٹم اگر صحیح ہو تو آواز پہنچانے والا آواز پہنچائے تو اس تک آواز پہنچ جاتی ہے، لیکن اگر کوئی بدبخت ہو اس کا سسٹم اور اس کا مزاج ہی خراب ہو تو آواز پہنچانے والا آواز پہنچائے اس کا قصور نہیں ہے، اس کا سسٹم خراب ہے کہ اس تک آواز آ نہیں رہی ہے. ایک طرف سے موبائل فون بند ہو، اس کی سم نکلی ہوئی ہو، آپ اپنے دوست کو فون کرتے رہیں، آپ کا قصور نہیں ہے، آپ تو مائل ہیں اس طرح گفتگو کرنے کے لیے، اس کا سسٹم خراب ہے، اس کا سسٹم سٹاپ ہے، موقوف ہے، اب وہ تیار نہیں ہے. تو لہذا سن لیجئے کہ اولیاء کاملین ہو، انبیاء کاملین ہو، وہ جواب دیتے ہیں، فیضان دیتے ہیں، اگلے کا سسٹم درست ہونا چاہیے. سسٹم درست ہوتا ہے تو فیضان کو سن بھی لیتے ہیں، فیض حاصل بھی کر لیتے ہیں، فیض حاصل بھی کر لیتے ہیں. ہاں اب وہ چیزیں جو فلسفے کی ایجاد تھی، وہ چیزیں جو فلسفے کی ایجاد تھی، اور دیکھیں ہر چیز کو آپ پرکھیں گے مذہب پر، ہر چیز کو پرکھیں گے اور خدا کی قسم اسلام کی حقانیت یہ کہ اسلام جس کو ممکن کہے وہ ہوتا ہے، اور جو محال کہے انسان 100 سال بھی کر لے وہ کام کر کے نہیں دکھا سکتا، وہ کام کر کے بولے وہ کام کر کے نہیں دکھا سکتا. اس دور میں فلسفیوں نے ایک اور عقیدہ نکالا تھا کہ یہ زمانہ قدیم ہے، یہ زمانہ قدیم ہے، یہ ہمیشہ سے، یعنی جس طرح کہ ہمیشہ سے ہمیشہ والی ذات خدا کی ہے، واجب الوجود ہے. انہوں نے کہا یہ عالم بھی قدیم ہے. اب علماء نے پوچھا، شاگردوں نے علماء سے پوچھا کہ آپ نے ان کی آواز والی بات کی تو تصدیق کر دی تھی، تو کیا آپ اس کی بھی تصدیق کریں گے کہ یہ عالم قدیم ہے؟ امام غزالی نے فرمایا اس بات کی ہم تصدیق نہیں کریں گے، اس بات کی ہم تصدیق نہیں کریں گے. پوچھا گیا حضور کیوں نہیں کریں گے؟ فرمایا اس لیے نہیں کریں گے کہ قدیم ایک ہی ذات ہو سکتی ہے، واجب ایک ہی ذات ہو سکتی ہے، ایک ہی نقطۂ اول ہو سکتا ہے، اور ہر سبب کے پیچھے ایک ہی مسبب ہو سکتا ہے، ہر کام کسی سبب سے مارج وجود میں آتا ہے، اور وہ سبب بھی کسی سبب کی وجہ سے آتا ہے، پھر وہ کام بھی کسی سبب سے ہوتا ہے، وہ کام بھی کسی سبب سے ہوتا ہے. تو عقل بھی اس بات کی قائم ہے کہ یہ سبب کا سلسلہ کہیں ختم ہو اور ایک ذات کو مانا جائے کہ جو بغیر کسی سبب سے ہو اور سارے سبب اس کی وجہ سے ہو، تو وہ ایک ہی ہو سکتی ہے، وہ ایک ہی ہو سکتی ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. لہذا عالم کے قدیم ہونے کا اسلام نے انکار کیا، لیکن دور سے آوازوں کو سننا، انسان کا ترقی کرنا، چاندوں تک چاند تک پہنچ جانا، کائنات کے اس آسمان کے نیچے کے نظام کو مسخر کر دینا شریعت مطہرہ نے ممکن قرار دیا ہے، اس لیے کہ یہ کرنا انسان کے بس میں دے دیا گیا ہے، اب چاہے اس میں مسلمان ترقی کرے یا کافر ترقی کرے، یہ اس کی مرضی ہے. اولیاء کاملین نے روحانی اعتبار سے ان تمام چیزوں کو واضح کر دیا، اور آج سائنس کی ترقی واقعہ معراج کے ثبوت کی طرف جا رہی ہے. واقعہ معراج کسی ثبوت کے محتاج نہیں ہے، لیکن آج سائنسی ترقی جو ہے اس دہلیز پر پہنچ رہی ہے کہ قرآن مجید نے جن الفاظوں کے ساتھ اپنے محبوب کے سفر کی رفتاروں کو ذکر کر دیا تھا، اور دنیا کے کائنات اور کائنات کے تمام سرحدوں کو عبور کر کے لا مقام پر لے جانی باتوں کا ذکر کر دیا تھا، تو آج کائنات اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ مادی ترقی سے انسان اگر چاند کو مسخر کر سکتا ہے، تو جس نے ہر شے کو، مادے کو بھی اور ہر شے کو تخلیق دیا ہے، وہ کسی کو چاہے تو وہ لا مقام پر بلا بھی سکتا ہے. تو لہذا یہ ضرورت ہے واقعہ معراج کی جو اس حوالے سے سامنے آتی ہے کہ معراج کو رکھا اس لیے گیا. ایک بات، دوسری بات میرے دوست اس حوالے سے یہ سن لیجیے، آپ کے ذہنوں کو اجاگر کرنے کے لیے، تاکہ ذہنوں کے اندر یہ تشکیق اور شبہ پیدا نہ ہو. دوسری وجہ معراج کی یہ ذکر کی ہے کہ ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات اور حضور کی ترقی اور حضور کے مقام کو بتانا تھا کہ عقل ناقص حضور کے مرتبے کو جان نہیں سکتی، اس لیے کہ عقل کی رسائی قیامت تک جس پہلو پر ہوگی، مصطفیٰ کریم نے کائنات کے ان تمام سفروں کو طے کر کے آپ واپس لوٹ کر بھی آ گئے، اور قرآن نے کہہ دیا کہ رب نے یہ سیر ایسی کرائی تھی کہ بستر نے اپنی گرمی نہیں چھوڑی تھی، پانی نے اپنی سلسلے کو انقطاع نہیں کیا تھا. اب اس کے معراج کے ہونے کا دوسرا سبب علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ میرے آقا کے اطمینان قلب کے لیے تھا، یہ معجزات کی ترقی کے لیے بھی تھا، معجزات کے اظہار کے لیے بھی تھا، آپ کی ہماگیریت، آپ کے مرتبے کی عالمگیریت اور آپ کے موضوعوں کی وسعت کو بھی ذکر کرنا تھا، اور خاص طور پر اس پیغام کا نتیجہ تھا کہ جس روز میرے آقا نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر قریش کو دعوت توحید دی تھی. میرے آقا نے جب، اب آپ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ حضور کو یہ سفر کیوں کرایا گیا؟ ایک وجہ تو یہ تھی کہ حضور کو تمام قوموں پر کمال عطا فرمانا تھا، حضور کو تمام زمانوں پر ترقی دینا تھا، حضور کو تمام ارتقائی مراحل کا نقطہ اول قرار دینا تھا. انسان قیامت تک جتنی ترقی کرے گا میرے آقا کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قوموں کی ترقی اور قوموں کے مزاج کی ترقی کا کمال عطا فرمانا تھا، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سفر معراج کرایا گیا. آپ کو صرف بیت المقدس پر لے جا کر واپس لے آیا جاتا تو پھر قوموں کے پاس جواب کیا ہوتا کہ انسان تو چاند پر پہنچ گیا، مصطفیٰ نہ پہنچ پائے. آپ کو اگر صرف بیت المقدس لے جا کر مسجد اقصیٰ سے لوٹا دیا جاتا تو پھر ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ آپ کو امتی تو فضاؤں کو چیر کر آسمانوں کی طرف چلا جاتا ہے، آپ کو تو یہ کمال نہیں ملا. اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء 15 پارے کے اندر آپ کے سفر اسراء کو ذکر کیا جو مسجد اقصیٰ تک ہے، پھر آپ کی معراج کو 18 آیتیں سورہ نجم کی ذکر فرمائی جو زمین سے لے کر لامکاں تک کا سفر تھا. بتایا گیا کہ انسان اپنی ترقیوں کے اعتبار سے جہاں گزر سکتا ہے، مصطفیٰ کی نالین نے برسا برس پہلے وہاں پر اپنے نقوش چھوڑ دیے ہیں. آپ کے پائے مقدس کے نقوش برسا برس وہاں پہلے موجود ہے. ایک تو وجہ یہ ہے, توجہ ہے آپ کی, کسی شے کی غرض ہوتی ہے, کوئی وجہ ہوتی ہے. حضور کے معراج کی پہلی غرض یہ تھی کہ ساری انسانیت کو لاجواب کرنا تھا, ساری قوموں کو عاجز بنانا تھا, کیونکہ معجزہ اس کو ہی کہتے ہیں جو نبی کے سامنے کسی کو عاجز کر دے. ساری قوموں کو عاجز کرنا تھا, علم کے اعتبار سے, تمدن کی ترقی کے اعتبار سے, ثقافتی ترقی کے اعتبار سے, معاشرتی ترقی کے اعتبار سے, اخلاقی ترقی کے اعتبار سے, فکر اور عقل کی ترقی کے اعتبار سے, مادہ اور مادی ترقی کے اعتبار سے, ہر قوموں کو حضور کے سامنے عاجز کرنا تھا اور بتانا تھا کہ تم قومیں برسا برس سے جو کام کر کے ایک نقطے پر پہنچی ہو, میرا حبیب رات کے تھوڑے سے حصے میں اس کو کمال سے گزر کر آ گیا. ایک وجہ تو یہ تھی اپنے حبیب کی عظمت کو ظاہر کرنے کی, ٹھیک ہے نا. کسی اور نبی کو ایسا معجزہ کیوں نہیں دیا گیا؟ اس لیے نہیں دیا گیا کہ ان کی قوموں میں ایسی ترقی ہونی نہیں تھی. ان کی قوموں میں ایسی ترقی, بولے نا, ایسی قوموں میں ترقی ہونی نہیں تھی. ہاں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک چٹان پر کھڑا کیا گیا اور فرمایا کہ کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. ابراہیم سے کہا گیا علیہ السلام کہ آپ سر مقدس کو اٹھائیں اور آسمان کی طرف دیکھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو آپ کی نظر پہلے آسمان سے ہوتے ہوئے ساتویں آسمان پر پہنچی. ساتویں آسمان سے, توجہ ہے, ساتویں آسمان سے آپ کی نظر جنت میں پہنچی. تو جیسے آپ کی قوموں کا معیار تھا, بادشاہی کا دور تھا, آپ کو زمین پر بٹھا کر جنت دکھا دی گئی. لیکن آپ کی, حضور کی امت بادشاہی اور زمینی ترقی کے اعتبار سے وہ خلا کو مسخر کرے گی, خلا کو مسخر کرے گی, افق کو اپنی تسخیر کے پنجے میں گاڑے گی. اللہ رب العالمین نے آپ کو نماز میں بھی جنت پیش کی اور فضا میں اٹھا کر جنت میں لا کر بھی دکھا دیا کہ محبوب جنت یہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر جنت نہیں لے جایا گیا, زمین پر بٹھا کر جنت دکھائی گئی. اور میرے مصطفیٰ وہ ہیں کہ جنہیں جنت پہلے بلا کر دکھائی گئی اور پھر حضور کو سورج گرہن کی نماز میں جنت کو آپ کے قدموں میں پیش کر کے آپ کو مشاہدہ کرایا گیا ہے. یعنی جیسی قوموں سے ترقی اور رابطہ تھا, جو کیفیت, جو قوموں کی ترقی, جو حالات تھے, اس اعتبار سے ان نبیوں کو معجزہ دیا گیا. حضور کی عمر, حضور کی امت شعور کے کمال پر ہے تو حضور کو بھی پھر معجزات کا اور کمال کا وہ منتہا عطا فرمایا گیا ہے جو دیگر نبیوں کو نہیں دیا گیا. آپ کو طب کا معجزہ بھی دیا گیا, آپ کو طاقت و توانائی, تصرف و قدرت کا بھی معجزہ دیا گیا, آپ کو علوم عقلیہ پر کمال و دسترس کا بھی معجزہ دیا گیا. ان تمام کا صدور آپ معراج میں دیکھتے ہیں. طب کا اگر معجزہ آپ دیکھیں تو سینہ شک ہو گیا ہے, سینہ شک ہو گیا ہے. حضور فرماتے ہیں بخاری کے حدیث سے, میں نے خود دیکھا جبریل نے میرے سینے کو شک کیا اور میرے دل کو نکالا, دل کو نکال کر زمزم سے دھویا اور دوبارہ میرے دل کو اسی جگہ پر رکھ دیا. یہاں پر ابن حجر نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ شرح صدر کرنے کی ضرورت کیا تھی. اگر دل میں دیدار الہی کے لیے قوت بھرنی تھی, یعنی دل کو نکال کر انوار و تجلیات سے بھرا گیا, یعنی وہ طاقتیں آپ کے قلب منیر میں انڈھیلی گئی کہ کروڑ ہا کروڑ پہاڑوں کی قوت کو جمع کر دیا جائے تو اس کے ایک قطرے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. اس لیے کہ وہ طاقت دل میں اس لیے ڈالی جا رہی ہے اتنے وافر اقدار میں, تاکہ جب رب کریم کے جلووں کو بے نقاب دیکھیں تو وہ حال نہ ہو جائے جو حضرت موسیٰ کا ہوا تھا, وہ حال نہ ہو جائے جو حضرت موسیٰ کا ہوا تھا. شرح صدر ہوا, سینے کو کھول دیا گیا, دل نکالا گیا. حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ زمزم سے دھویا جا رہا ہے. دو گلاس پانی اگر کسی کے سامنے رکھ دیں, ایک میں زمزم ایک میں عام پانی, وہ تمیز نہیں کر پائے گا کہ زمزم کون سا ہے. لیکن یہ آپ کے طب پر, طب کی فضیلت اور اس میں علم معرفت کا استقلال آپ دیکھیں کہ سینہ شک ہو گیا, حضوری موجود ہے, دل نکال دیا گیا, حضوری موجود ہے, دل کو دھویا جا رہا ہے, شعور معرفت کے کمال پر ہے کہ وہ عام چیز نہیں ہے, وہ زمزم تھا. جبریل نہیں بتا رہے زمزم ہے, حضور خود فرما رہے وہ زمزم ہے, وہ زمزم ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے خود فرمایا میرے دل میں دو آنکھیں ہیں اور میرے دل میں دو کان ہیں. اب اگر حضور صرف ظاہر ہی کو دیکھتے ہیں تو اس کے لیے سر کی آنکھیں کافی ہیں نا, اور حضور اگر ظاہر ہی کی آواز کو سنتے ہیں اور علوم ظاہر ہی کو سنتے ہیں تو اس کے لیے یہ سر کے کان ضروری ہیں. لیکن حضرات گرامی, اللہ رب العالمین نے آپ کو قلب کے گوشوں کے اندر وہ اذن اور آنکھیں اس لیے عطا فرمائی کہ میرے محبوب کو صرف ظاہر پر تصرف نہیں بلکہ مغیبات اور عالم غیب پر بھی قدرت عطا فرمائی گئی ہے. کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اب میرے دوستو یہاں پر دوسرا مرحلہ آپ دیکھیں کہ طب کے اعتبار سے بھی حضور کو ترقی عطا فرمائے گی. یہاں پر ابن حجر نے بڑی پیاری بات کی ہے، کہتے ہیں اللہ رب العالمین چاہتا تو سینے کے اوپر سے ہی انوار اتار دیے جاتے. اللہ اس پر قادر ہے، سینے کے اوپر سے ہی انوار اتار دیے جاتے، رب کریم اس بات پر قادر ہے، لیکن آپ کے سینے کو شک کرنا اور دل کو نکال کر پھر انوار ڈالنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ادھر علامہ ابن حجر کہتے ہیں اس میں مصطفیٰ کی قدرت، تصرف، صبر اور استقلال بتانا تھا، کہ اگر کسی کی انگلی میں صرف سوئی چبھ جائے تو وہ آہ و بکا کرتا ہے، مصطفیٰ وہ ہیں کہ حلق سے لے کر ناف تک سینہ کھول دیا گیا ہے، حلق سے لے کر ناف تک سینہ کھول دیا گیا ہے، دل اقدس کو باہر نکالا گیا ہے، دھو کر دوبارہ رکھ دیا گیا ہے. نہ زمین پر جنبش ہے، نہ زبان پر آہ و بکا ہے، بلکہ علم کا استحضار ایسا ہے کہ فرمایا کہ جبریل نے سیا اور اس کو زمزم سے دھویا ہے. تو یہ آپ دیکھیں جیسی قومیں سامنے موجود تھی، طاقتی انقلاب کے اعتبار سے، قوت و حشمت کے اعتبار سے، مستقل مزاجی کے اعتبار سے، اپنی ذہانت کی ترقی کے اعتبار سے، اللہ رب العالمین نے وہ تمام کمال تنہا معراج کے اندر مصطفیٰ کو عطا فرمائے. انسان برقی رفتار کے ذریعے، راکٹ کے ذریعے سفر کرتا ہے، اور راکٹ کے ذریعے سفر کرتا ہے انسان، گویا کہ ترقی یافتہ خلائی فضا باز بڑے بڑے جہاز اور فضا میں اڑنے والی پرواز بھر لیتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کو براق عطا کیا گیا تھا. اور آج سائنس اس بات پر پہنچتی ہے کہ سب سے زیادہ رفتار جو ہے وہ بجلی اور روشنی کی ہے، بجلی اور روشنی کی ہے، کہ جو ایک سیکنڈ کے کئی حصے کے اندر نہ جانے کتنے سالوں کا سفر وہ طے کر کے دوبارہ اپنے مرکز پر پہنچ جاتی ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور کو بجلی نہیں، اس کو برق کہا جاتا ہے. حضور کو تو براق دیا گیا ہے جو کئی بجلیوں کی طاقت تنہا رکھتا ہے، جو کئی بجلیوں کی طاقت تنہا رکھتا ہے. حضور اس پر سوار ہوئے جسے براق کہا جاتا ہے. بجلی جیسی رفتار پر اگر کسی کو بٹھا دیا جائے تو اس کا جسم سلامت نہیں رہ سکتا، جسم سلامت نہیں رہ سکتا. حضور اس پر بیٹھے جس پر کئی بجلی سے زیادہ طاقت موجود ہے، کئی بجلیوں کی رفتار سے زیادہ توانائی اس براق کے اندر موجود ہے، لیکن مصطفیٰ جب اس پر چلتے ہیں تو وہ ہے تو براق جو کئی بجلیوں کی توانائی کا مجموعہ ہے، لیکن وہ چلتا بھی کیسا ہے کہ جہاں اس کی پہلی نظر ہے وہاں اس کا پہلا قدم ہے، لیکن مصطفیٰ اگر بیٹھے ہیں جسم تو جسم شملے پر بھی بل نہیں آتا ہے. تو اندازہ لگائیے یہ مصطفیٰ کی پرواز ہے، یہ آپ کی طاقت اور حشمت بتائی جا رہی ہے، یہ کائنات کے نظام اور کائنات کے چیلنجز کو آپ کی قدرت آپ کی اختیار میں دیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ بجلیوں پر فخر کرنے والے دیکھو ہمارا مصطفیٰ اگر براق پر بھی سفر کرے تو مصطفیٰ کا اثر اس پر ہوتا ہے، اس کا اثر مصطفیٰ پر نہیں ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں ایک ایک چیزیں جو قوموں کی ترقیوں کی ہے اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مرحمت فرمائی. میں اس بات کی طرف آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے وہ ایمان افروز نقطہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں جو مفسرین نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کر کے اپنے مقدروں کو اجاگر کیا ہے. آج ان بزرگوں کی نسبت کو اپناتے ہوئے ہم ان نسبتوں کو اپنانا چاہتے ہیں. حضرت گرامی، رسول اللہ کے ساتھ کفار کی دشمنی کا سلسلہ بہت پرانا ہے. یہ اس وقت شروع ہو گیا تھا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر قریش کو دعوت توحید دی تھی. قریش نے دعوت توحید کو سننے کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو تکلیف دینے میں کوئی کم ہو. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دو معاون بڑے خاص تھے، ایک آپ کے چچا ابو طالب، ایک آپ کی عظیم بیوی اور آپ کی رفیقہ حیات ام المومنین عالی حوصلہ والی سیدہ زاہدہ صدیقہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی کفار نے ہر قسم کی کوششیں کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کی، لیکن حضور کے یہ دو معاون ایسے تھے، حضور کے یہ دو مونس اور ممد ایسے تھے، جب یہ حضور کے سامنے آتے تو حضور سارے غم بھول جاتے اور دل میں ایک شفقت اور ٹھنڈک کی لہر دوڑ پڑتی. یہ حضور کو تسلی دیتے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے. لیکن حضرت گرامی، یہ سلسلہ اس اعتبار سے چلتا رہا. معراج کب ہو رہی ہے؟ ہجرت سے ایک سال پہلے. ہجرت سے بولے ایک سال پہلے، بعض علماء نے کہا جی ہجرت سے دو سال پہلے، لیکن عین اس وقت معراج ہو رہی ہے کہ جس وقت جناب ابو طالب کا انتقال ہو رہا ہے اور ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ عالی حوصلے والی رفیقہ حیات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا داغ مفارقت دے کر جا رہی ہے. یعنی اب کفار سے مقابلے کرنے کے لیے جو مخلصین معاون ساتھ میں تھے، جو ہمدرد، اور جو کفار کے سامنے اپنے سینے اور اپنے چہرے کو سامنے کر کر
انہیں ڈرانے اور دھمکا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تمانیت دینے والے تھے، وہ ابو طالب ابھی انتقال کر گئے۔ اب یہ صدمہ پورا نہیں ہوا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مکرمہ سیدہ ختیجہ وصال فرما گئی تھی، تو اب تو گویا کہ غم کی اور گویا کہ دل میں پریشانی کی انتہا ہو چکی تھی۔ اب اس کے بعد جب کفار نے یہ دیکھا کہ جناب ابو طالب انتقال کر گئے ہیں اور سیدہ بھی انتقال کر گئی ہے، تو اب انہوں نے ایک نہیں ان گنت بدتمیزیاں کرنا شروع کر دی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب منیر مکمل طور پر مکہ والوں سے بھر گیا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چند صحابہ سے مشورہ کر کے آپ طائف تشریف لے کہ مکہ والوں کو اس طرف چھوڑ دیا جائے، اور ان حالات میں بظاہر ہر طرف جہاں مایوسی کا اندھیرا ہے اور جہاں بے اطمینانی کی کیفیت ہے، سرکار اپنے دلوں کو قرار دینے کے لیے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں کے لوگ بڑے ذہین ہیں، یعنی پہلے گھریلو اعتبار سے یہ صدمہ ہے اور باہر سے تبلیغ کے اعتبار سے یہ صدمہ ہے، اب کوئی ایسا مددگار ساتھ میں نہیں ہے جو گھر میں آ کر آپ کے لیے حوصلے کی باتیں کرے۔ صدیق اکبر اپنے محاذ پر جنگ تو کر رہے ہیں، لیکن وہ بیوی جو ہما وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شفقت کے جملے کہتی تھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو حوصلے کے جملے کہتی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جملے کہتی تھی کہ آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ غریبوں کا خیال رکھنے والے ہیں، آپ بیوہ و یتیموں کا خیال رکھنے والے ہیں، ہم آپ اہل حق کو مدد کرنے والے ہیں، اور رب کا یہ وعدہ ہے کہ جس بندے کے اندر یہ کیفیت آ جاتی ہے رب کریم اسے ضائع نہیں کرتا ہے، اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا ہے۔ اے محبوب مطمئن رہیے، ان کفار کے تانوں سے اپنے آپ کے اپنے قلب کو ملول نہ کریں، حزین نہ ہو، ایک دن وہ آئے گا کہ یہ سارے لوگ آپ کے قدموں کو چوم رہے ہوں گے۔ یہ جملے رات کے اندھیرے میں میری ماں سیدہ ختیجہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ذکر کرتی تھی، لیکن جب سیدہ ختیجہ بھی داغ مفارقت دے کر جنت المعلیٰ کو فضیلت دینے کے لیے آپ گویا کہ سفر پر روانہ ہو گئی، تو اس کے بعد اب مکہ کے اندر کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر اس قسم کی شفقت کے جملے کہتا جو سیدہ کہتی تھی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر اس اندھیرے کے تمام حالات کے اندر مکہ والوں سے گویا کہ بھر گیا۔ آپ طائف کی طرف آئے، طائف کے لوگ بڑے دانا سمجھدار اور بڑے فتین تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دعوت فکر دی، انہوں نے کہا جی ہمارے آپ ندوہ میں آ جائیں، ہماری مجلس مشاورت میں آ جائیں، ہمارے ایوان میں آ جائیں، وہاں آ کر آپ تقریر کریں، جو سوال آپ کریں گے اس کا جواب اگر ہمارے پاس ہوا تو ہم دے دیں گے، اور نہیں ہوا اور آپ کی بات ہمارے عقل کے مطابق ہوئی تو ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ جب وہاں پر آپ پہنچتے ہیں، اور اس ایوان کے اندر جب اللہ کا حبیب خدا کی وحدانیت پر تقریر کرے اور شان عظمت کو بیان کرے، تو کون ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریر کا رد کر سکے اور دعوی توحید کو رد کر سکے، یعنی اللہ کی وحدانیت کو مصطفیٰ خود بیان کرے، خدا کی یکتائی کو اگر امام راضی بیان کرے، خدا کی یکتائی کو امام غزالی بیان کرے، اللہ کے وجود اور اختیار کو غوث آدم بیان کرے، تو کائنات کا فرد حیران ہو جاتا ہے، لیکن اسی خدائی کے عقیدے کو جب محمد رسول اللہ بیان کرے تو انداز کیا ہوگا کہ حضور کے غلام، حضور کے غلام کے غلاموں کے غلام، وہ توحید کے جام سے ایسے سرشار ہیں، توحید الوہیت اور توحید ربوبیت کے ایسے عارف ہیں کہ جب وہ خدا کے وجود پر تقریر کرتے ہیں تو اگلے کو دم مارنے کی جرت نہیں ہوتی ہے، لیکن اندازہ لگائیے کہ جو توحید کے اول مبلغ ہیں اور جو توحید کے مظہر اتم ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آقا تقریر فرمائیں خدا کے وجود پر، تو کون ہے جو آقا کی دلیل کو توڑ سکے، کون ہے جو آقا کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ سرکار نے جب طائف کے ایوان میں رب کی وحدانیت اور ان کی شرکی مذمت کی تو وہ سارے ایوان میں سناٹا طاری ہو گیا، ان سے جواب نہ بن سکا۔ آقا نے شاہ فرمایا کہ دیکھو اب تم کیا کہتے ہو، اس بات کو قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی قبول نہیں کرتے۔ سرکار نے فرمایا کوئی جواب تمہارے پاس ہے؟ انہوں نے کہا جی جواب بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو کہا پھر ٹھیک ہے چلیں، میں نے اپنا حصہ مکمل کر لیا، اپنا فریضہ میں نے ادا کر دیا، دلیل بھی دے دی دعوت کے مطابق، تمہارے پاس اس کے استدلال کو توڑنے کے لیے کوئی دلیل نہ تھی، چلو یہ بات جو اس بند کمرے میں ہوئی وہ ہوئی، جو بات اس بند کمرے میں ہوئی وہ ہوئی، لہذا اب ضرورت نہیں ہے کہ آپ باہر نکل اس کا شور و غوغا کرو، میں جہاں سے آیا ہوں وہیں لوٹ جاتا ہوں۔ اب غم دلوں پر ایسا تھا جس کو بہلانے کے لیے سرکار طائف تشریف لائے ہیں، اور جس میں اطمینان اور ایک امید کی کرن لے کر سرکار طائف آئے ہیں، لیکن جیسی سرکار ایوان سے باہر نکلتے ہیں تو طائف والے جو ہیں وہ کفار مکہ سے بڑے بدبخت نکلے، اور انہوں نے وہ حرکت کی جو کہا جاتا ہے نا کہ زخم پر نمک پاشی کرنا، یعنی پہلے سے دل اس قدر ملول ہے، ایک امید لے کر آقا آئے ہیں، اور اس پر یہ کہہ دیا گیا کہ اگر تمہیں یہ جواب پسند نہیں آتا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا اور سمجھ میں تمہیں آ گیا ہے لیکن تم قبول نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے تم اپنے استدلال کو اپنی جگہ پر رکھو، ایک وقت اس کا فیصلہ کیا جائے گا، لیکن مجھے جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں۔ ان بدبختوں نے کیا کیا، آقا جیسی ایوانے طائف سے باہر نکلتے ہیں انہوں نے اوباش لونڈوں کو حضور کے پیچھے لگا دیا اور انہوں نے سرکار پر پتھر مارنا شروع کیا۔ الاعیاذ باللہ، سنگباری اس طرح کی، حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداہن، کہ کبھی میں آقا کے آگے آ جاتا تو کوئی پیچھے سے پتھر مارتا، کہتے کبھی میں پیچھے آ جاتا تو کوئی آگے سے پتھر مارتا، یہاں تک کہ سرکار کے جسم اتھر سے خون اس طرح بہ رہا تھا کہ آپ کے نالائن پاک جو ہے وہ خون سے تر بتر ہو چکے تھے، آپ کا جسم خون سے تر بتر ہو چکا تھا، نالائن پور ہو چکی تھی۔ اور اس وقت پہاڑوں کے فرشتے آئے، انہوں نے کہا حضور اجازت اگر ہم آپ دیں تو کیا ہم ان پہاڑوں کو آپس ملا دیں اور اس قوم کو ختم کر دیں؟ آقا نے فرمایا کہ میں زحمت بن کر نہیں رحمت بن کر آیا ہوں، یعنی اب اس قوم نے تو وہ حرکتیں کی ہیں جو کفار سے بھی ممکن نہ تھی، ایک تو زخم پہلے کا، ایک درد پہلے کا، ایک تکلیف پہلے کا، صدمہ پہلے کا، جناب ابو طالب اور سیدہ ختیجہ کی وصال کا صدمہ اپنی جگہ پر، کفار مشرکین کا صدمہ اپنی جگہ پر، یہاں سے طائف کی جانب سے دیے ہوئے صدمے اپنی جگہ پر۔ جب ہر طرف سے اندھیرا چھا گیا اور ہر طرف سے امید کی کرنیں ماند پڑنے لگی تو رحمت الہی نے دائمی سکون دینے کے لیے اور حق الیقین سے واصل کرنے کے لیے اپنے محبوب کو لامکاں کی سیر کرا دی، لامکاں کی سیر کرا دی۔ فرما محبوب تیری طبیعت طائف کے سیر سے قرار میں نہیں آئے گی، تیری طبیعت لامکاں کی سیر سے قرار میں آئے گی، اور تجھے لے جا کر ہم حق الیقین کے مقام پر رکھتے ہیں، یعنی ہر شخص نے تو میری توحید پر ایمان کا جو ذکر کیا وہ اپنے علم کے اعتبار سے کیا، ہم نے انہیں علم الیقین دیا تھا، محبوب تجھے اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار کرا کر عین الیقین کی دولت دیں گے اور عین الیقین کے ساتھ ہمیشہ تجھے مطمئن کرنے کے لیے حق الیقین کا درجہ عطا فرما دیں گے۔ یہ حضور کا درجہ، دیکھیں جتنے انبیاء آئے انہوں نے کہا اللہ ایک ہے، ہم اللہ کی جانب سے نبی ہیں، انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں تھا، آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا، رب کی وحی ان پر ہوئی ہے، رب کی وحی ان پر ہوئی ہے، تو رب کی توحید پر جو انہیں یقین ہے وہ علم الیقین کا ہے۔ کس کا ہے؟ مصطفیٰ کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہے کہ رب کریم نے اپنی آپ کی تمانیت قلبی کے لیے پہلے آپ کو علم عطا فرمایا اور معراج کی رات میں پھر آپ کو اپنے قرب میں بلا کر اپنا دیدار کروا کر علم یقین کی وادی سے گزارتے ہوئے عین الیقین کے مرحلے پر لایا اور عین الیقین سے پھر قلب کو ہمیشہ کے لیے مطمئن کرنے کے لیے حق الیقین کا سہرا آپ کے سر پر سجا دیا ہے۔ لہذا حضور سب سے بڑے مومن ہیں، حضور انا اول المسلمین، سرکار سب سے پہلے مومن ہیں، سرکار سب سے کامل مومن ہیں، اس لیے کہ آپ کا ایمان علم الیقین نہیں بلکہ عین الیقین اور حق الیقین پر ہے۔ جس ذات کے لیے آپ دعویٰ کر کے بات کر رہے ہیں اس ذات کو صرف زبانی نہیں بیان کر رہے، اس ذات کو آپ نے آنکھوں سے بھی دیکھا ہے۔ جس ذات کی رحمت کا سودا آپ بیان کر رہے ہیں، جس چیز کا سودا آپ نے دینا ہے وہ سودا جنت کا ہے، لے جا کر رب نے آپ کو جنت کا مشاہدہ بھی کرا دیا ہے۔ لہذا اگر حضور جنت کی بشارت دیں تو وہ صرف خبر نہیں ہوگی، حق الیقین بھی ہوگا کہ حضور نے وہ انعامات کو بھی اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا اور جس ذات کے لیے کرنا تھا اس ذات کو بھی سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو معراج ایک گلدستہ ہے میرے آقا کی فضیلت کے مجموعے کا، ایک گلدستہ ہے میرے آقا کی فضیلت کی مجموعے کا۔ اس لیے آپ دیکھیں، یعنی اور میں یہ کہتا ہوں کہ معراج کب کرائی گئی، جب ہر طریقے سے دل برداشتہ ہو گئے، ہر طریقے سے ناراضگی کا اظہار ہونے لگا، ہر طریقے سے غمی اور بے اطمینانی اور بے چینی کی کیفیت آئی۔ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ معراج کے لیے کوئی اور وقت موزوں نہ تھا، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ عین قدرت نے، علماء نے جو ذکر کیا کہ اس سے زیادہ اور کوئی اطمینان کا وقت نہیں تھا، اس لیے کہ اب قلب مصطفیٰ کو مطمئن کامل کرنا تھا، اس لیے کہ بھی تو ہجرت کرنی تھی، ہجرت کے بعد بدر جیسا مارکا ہوگا، احزاب جیسے مارکے ہوں گے اور احد جیسے مارکے ہوں گے، صبر و استقلال کی بڑی بڑی قربانی اب دینی ہے، اگر اتنی سی بات میں غیر اطمینانی آ گئی تو آگے کیا ہوگا، قیامت تک دین کیسے باقی رہے گا۔ رب کریم نے ہجرت سے پہلے آپ کو اپنا جلوہ دکھا کر ہمیشہ کے لیے مطمئن کر دیا کہ اگر چچا کے لاشے کو بھی آپ نے ہاتھوں سے اٹھایا اور اپنے گھر والوں کو بھی قتل ہوتے ہوئے دیکھا، آپ میں بے چینی نہیں آئی، آپ مستقل رہے، اس لیے اللہ نے آپ کو معراج میں مکمل طور پر مطمئن کر دیا تھا۔ یہ بات کا استقلال جو ہوا ہے، بات کی جو ثابت قدمی ہوئی ہے، بات کی جو استقامت ہوئی ہے، یہ سب کا نظیر اور تحفہ کیا ہے؟ معراج کیا ہے کہیے؟ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اپنے حبیب کو سفر کرایا، فرمایا سبحان الذی اسرا، ہم نے سیر کرائی ہے. کیا کرائی ہے؟ سیر کرائی ہے، یعنی حضور کے کمالات، حضور کو ان تمام کمالات پر فائز بھی کرنا ہے، لیکن ساتھ میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے سیر کرائی ہے، سفر نہیں کرایا. سفر تو وہ ہوتا ہے جو ہبڑ دبڑ میں چینج ہو جاتا ہے، بھاگم بھاگ میں مکمل ہو جاتا ہے اپنے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے. لیکن رب کریم فرماتا ہے اسرا، ہم نے اپنے حبیب کو سیر کرائی ہے. اور سیر اس کو کہتے ہیں کہ بندہ منزل پر پہنچے تو پہنچے، وہاں پہنچنے کی اتنی جلدی نہیں ہوتی ہے، وہ پہلے نکلتا ہے تاکہ ہر گلی کوچوں کو دیکھتا چلا جائے، ہر لالہ زار سبزہ زار کو دیکھتا چلا جائے، ہر مظاہر سفر کو دیکھتا چلا جائے، تاکہ ہر راستے کے سفر کی تمام چیزوں کو سیر و تفریح کے طور پر لیتا چلا جائے. اور تفریح کہتے اس کو ہیں، سیر کہتے اس کو ہیں، کہ ہر ہر لہجے کو رک کر لطف اندوز ہوا جائے، اسے دیکھا جائے، طبیعت کو مکمل کیا جائے، اس کے بعد منزل تک پہنچا جائے. تو خدا نے اپنے تک تو بلایا محبوب کو جو منزل مقصود ہے، لیکن فرمایا یہ ساری جو منزل طے ہوئی ہے یہ ہبڑ دھبڑ سفر میں نہیں ہوئی ہے، اسرا، یہ بڑے پرسکون انداز میں، تمانیت کے انداز میں، بڑے قرار کے انداز میں، رکتے رکاتے طبیعت کو خوش کرنے کے لیے سیر و تفریح کے انداز میں ہوئی ہے. فرمائیے سیر کے لیے ہوئی ہے. یہ مصطفیٰ کریم کا مقام آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو صرف اپنا ہی دیدار نہ کرانا تھا، بلکہ اپنے دیدار سے پہلے کائنات میں اپنی ذات کے تمام مظاہر اور دلائل دکھانے تھے کہ محبوب پہلے ساری دلیلوں کو دیکھ کر آ جا، پھر میں دعویٰ ہوں، پھر مجھے دیکھ لینا. کیونکہ مجھے دیکھنے کے بعد تو دلیلوں کو دیکھے گا تو اور ہے، لیکن میں نے اپنی توحید پر جو آسمان کو بنایا دلیل، میں نے اپنی توحید پر جو زمین کو بنایا دلیل، میں نے اپنی توحید پر جو انبیاء کو بنایا دلیل، میں نے اپنی توحید پر جو فرشتوں کو بنایا دلیل، میں نے اپنی توحید پر کائنات کے ذرے ذرے کو دلیل بنایا ہے، تو میری توحید پر جتنے دلائل ہیں سب کو پہلے دیکھ لے اور سمجھ لے، اس کے بعد یہ دلیل کس کی ہے آ کر اس ذات کا مشاہدہ کر لینا. اس لیے فرمایا سبحان الذی اسرا، ہم سفر نہیں کرا رہے، ہم سیر کرا رہے ہیں. کیا کرا رہے ہیں بولے؟ اب مجھے بتائیے، جب کائنات کی سیر مصطفیٰ کو کرا دی گئی تو اس میں کون سا ایسا گوشہ جو حضور سے رہ گیا؟ اور سیر میں اگر کوئی گوشہ رہ گیا تو پھر وہ سیر کامل کیسے ہوئی؟ سیر ایک تو ہے کہ حضور خود سیر کریں، ایک ہے حضور، بولے نا، آپ خود سیر کریں تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ چیزیں چھوٹ گئی اور کچھ چیزیں آپ نے دیکھ لی، کیونکہ کچھ چیز آپ کو پتہ ہی نہیں تھی. لیکن ایک ایسا ہے کہ ایک باغ ایک شخص کا لگایا ہوا ہے جس کی اس نے خود آبیاری کی ہے، اور آپ اس کے مہمان خاص ہیں، اور وہ اپنے باغ کے ذریعے اپنی عظمت آپ کو بتانا چاہتا ہے، تو پھر وہ کسی پودے کو نہیں چھوڑے گا، نہ کسی پھول کو چھوڑے گا بغیر آپ کو دکھائے. کیونکہ ایک ہے سیر کرنا، ایک ہے کوئی اور سیر کرائے. تو خدا نے فرمایا ہمارا مہمان خاص مصطفیٰ ہے، اس نے خود سیر نہیں کی. سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جس نے خود سیر کرائی ہے. یہ کائنات خدا نے بنائی، اس کے ذرے ذرے کو خدا نے بنایا، اور مہمان خاص مصطفیٰ تھے. ایک ایک چیز بتائی کہ دیکھ تیرا رب اس پر بھی قادر ہے، پیارے تیرا رب اس پر بھی قادر ہے، پیارے تیرا رب اس پر بھی قادر ہے، پیارے تیرا رب اس پر بھی قادر ہے. وہ رب ہے کون؟ تو فرمایا آج فکان کعب قوسین او ودنا، فرمایا کہ پس وہ قریب ہوئے دو قوسین دو کمانوں کے برابر، فرمایا او ادنا، اس سے زیادہ رب نے اپنا قرب مرحمت فرما دیا. تو یہ ہے. اب کوئی کہے کہ حضور کو علم کلی نہیں ہے، حضور کائنات کی چیزوں کو نہیں جانتے، کوئی اگر اس قدر گستاخی میں اتر جائے کہ حضور کو یہ نہیں پتا کہ کھجور میں کھجور کی تعبیر نخل کا کیا قاعدہ ہے اور کھجور کی پیوند کاری کا کیا قاعدہ ہے، یہ انتہائی درجے کی گستاخی ہے کہ حضور کے لیے ایسی حدیثیں پیش کی جائے کہ حضور کو معاذ اللہ پیوند کاری کا علم نہیں تھا کہ جناب جو ہے کہ وہ کائنات کھجور سے کھجور کے درخت کو پیوند کاری اس کی تعبیر کس طرح کی جاتی ہے. ان تمام تر ڈھکوسلے اور ان فضولی شیطانی وسوسوں سے چھٹکارے کے لیے معراج کرائی اس لیے گئی تاکہ مسلمانوں مصطفیٰ کو بھی مطمئن کر دیا جائے اور مصطفیٰ کے جو عاشق ہیں ان کو بھی مرتبہ مصطفیٰ کی تفہیم میں مطمئن کر دیا جائے. یہاں دو جماعت کی تمانیت ہے، ایک تنہا مصطفیٰ کی. مصطفیٰ کو تمانیت کب ملے گی؟ جب رب کو دیکھیں گے. اور آپ کب نیک ہوں گے؟ جب آپ مصطفیٰ سے خوش ہو جائیں گے. تو فرمایا کہ مصطفیٰ کو سیر اس لیے کرائی تھی تاکہ وہ ہم کو دیکھ کر مکمل اور مطمئن ہو جائے، اور تمہارے سامنے واقعے کھول کر ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم کہو کہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اور اعلیٰ ہمارا نبی. عقیدے میں تمہیں کمال دینا تھا، توحید کے جام میں مصطفیٰ کو کمال دینا تھا. اس لیے معراج کی خوشیاں صرف اہل سنت مناتے ہیں، آج کراچی کا سروے کر لیجئے, کتنی مسجدوں میں محفلیں ہو رہی دیکھ لیجئے آپ. جن کو حضور کی عظمت سے غرض نہیں ہے ان کے منہ پر پھٹکارے ہیں اس وقت, وہ اس کو بدعت و شرک کل اخباروں میں بھی ٹھونک رہے ہوں گے کہ جناب یہ جائز نہیں ہے. اور نجریوں نے تو سب سے زیادہ فرقہ واریت وہیں پر ہوتی ہے کہ جناب وہ جب لٹریچر تقسیم کرتے ہیں یہ بدعت ہے. مجھ سے لوگ کہنے لگے فرقہ واریت پر تقریر نہ کریں, میں نے کہا روکنا ہے تو پھر حج کی پالیسیوں کو روکو, اس لیے کہ سب سے زیادہ فرقہ واریت وہاں پر ہوتی ہے کہ ایک دیہاتی مسلمان جس کو کلمے کا نہیں پتا ہے اس کو شرک اور بدعت کی رٹ لگائی جاتی ہے اور اسے کافر قرار دیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں یہ مسلمانوں تمہارے حصے میں آیا ہے, یہ معراج مصطفیٰ کو کرائی گئی ان کے اطمینان کے لیے, بعد میں کتابوں میں ذکر کیا گیا تمہارے اطمینان کے لیے. تو تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تمہارے دلوں کو اس پر کمال پر لایا جا رہا ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ یعنی کون ہے جو اتنے نقطے اٹھا کر لاتا ہے؟ کہاں پر ہے جو اتنی احادیث پر بحث ہوتی ہے؟ ہم مہینہ پہلے سے اس پر مطالعہ شروع کرتے ہیں, مختلف علماء کی کتابوں کو دیکھتے ہیں, ان بزرگوں نے جو اس تمام باتوں کو کھول کھول کر بیان کیا. اگر یہ ساری باتیں تو میں بزرگوں کی کتابوں سے ذکر کر رہا ہوں, میں یہ کہتا ہوں اگر شب معراج کی محفلیں آپ نہیں سجائیں گے تو ان بزرگوں نے اور ان پاکان امت نے, ان اجلہ مفسرین نے جو بارگاہ رسالت میں خراج تحصیل اور منقبت پڑی ہے, اس کے لیے کون سا موقع سامنے آئے گا؟ معراج کی شب اگر حضور کے لیے فضائل کی باتیں کر ذکر نہ کی جائے یا حدیث نہ پڑھی جائے تو کیا کل قیامت کی حضرت انس ہمارے گریبان نہیں پکڑیں گے؟ کیا حضرت عبداللہ ابن عباس ہمارے گریبان نہیں پکڑیں گے؟ وہ تمام صحابہ جن کی تعداد 46 سے زیادہ ہے, 46 سے زیادہ ہے, کتنی بولے, کتنی 46 کے قریب جن کی تعداد ہے 46, جنہوں نے واقعہ معراج ذکر کیا, وہ ہم سے یہ نہیں کہیں گے کہ اتنے سینے پر ہم نے لکھ لکھ کر زخم اٹھا کر ہم نے اپنی زندگیاں تو ضائع کر دی, یعنی بظاہر عرض کر رہا ہوں, لیکن حضور کی عظمتوں کو دل سے نکلنے نہ دیا. یہ اس لیے تھا کہ تم اس کو بھلا دو, اس کو کتابوں کے نظر کر دو, اس کو بیان نہ کرو. یقیناً وہ صحابہ آپ سے ضرور خوش ہوں گے کہ جتنی محبت سے ہم نے اس کو جمع کیا سینوں میں اور آگے تک پہنچایا, ویسی محبت سے تم نے اس دن کو منا کر آقا کی تعریف اور جشن منایا ہے. تو بڑی خوش نصیبی کا مقام ہے یہ, اور یہ بڑے کمال کا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ توفیق مرحمت فرمائی. فرمایا سبحان الذی اسری, پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی. اب سیر کرے مصطفیٰ جس کا مشاہدہ اور جس کا دیکھنا اتنا مضبوط ہے کہ دل بھی اگر سینے سے نکلے تو پہچان لے کہ زمزم ہے کہ پانی ہے. جن کی ذہانت اتنی کامل ہے, جن کی ذہانت اتنی کامل ہے کہ جناب سینہ شک کر دیا جائے پھر بھی علمی حضور رہتا ہے, تو جو سیر کر رہا ہے وہ عبد خاص اتنا کامل ہے, اور جو سیر کرا رہا ہے وہ بھی عرائب سے پاک ہے. تو مجھے بتائیے سیر کرانے والی ذات سبحان کی ہو اور سیر کرنے والی ذات عبد کامل کی ہو تو کائنات کا کون سا ذرہ ہوگا اور کارخانہ کائنات کا کون سا ایک قطرہ ہوگا جو مصطفیٰ کو دکھایا نہیں گیا؟ اور یقیناً دکھایا گیا ہے, تو مان لو نا پھر کہ اللہ رب العالمین نے کائنات کا کلی علم مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے. اس پر مناظروں کی ضرورت کیا ہے, اس پر مباحثوں کی ضرورت کیا ہے, اس پر فتوی بازی کی ضرورت کیا ہے, تمام چیزیں یہاں پر گویا کہ پوری ہو جاتی ہے. حضرات گرامی, اب آئیے ذرا میں وقت جو تھوڑا ہمارے پاس بچا ہے معراج کے واقعے کو ایک لخت آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں سیدھا, اس کے بعد اس آیت میں سے چند نکات پر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ وہ لوگ جو اس واقعے کو اس انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی محظوظ ہو جائیں. میں نکات عرض کر رہا ہوں اور پھر عرض کر دوں کہ معراج ایسا بیان نہیں کہ جسے ایک تقریروں میں محیط کیا جائے, جس پر مفسرین نے ہزاروں صفحات بھر دیے ہیں تو کیا اس کو ایک محفل میں ذکر کیا جا سکتا ہے؟ اور ہر صفحہ نہیں بلکہ ہر تحریر نہیں بلکہ ہر جملہ نہیں بلکہ ہر لفظ ہی نہیں بلکہ ہر کلمہ ایسا ہے جس کو بیان کرنا بہت ضروری ہے ایمان کو تازہ کرنے کے, تو پھر ایک نشست اس کا احاطہ کیا کر سکتی ہے حضرت گرامی؟ لہذا آئیے ان احادیث کو میں آپ کے سامنے جمع کر کے ایک دفعہ ذکر کر دیتا ہوں کہ جو حضرات اس کو من وعن سننا چاہتے ہیں حدیث کی دنیا کے اندر اس کو سماعت کر لیں. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک رات میں خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں آرام فرما تھا, حتیم میں آرام کر رہا تھا کہ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور خواب سے بیدار کیا تھا اور ارادہ خداوندی سے آگاہی بخشی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آقا فرماتے ہیں کہ میں چاہے زمزم کے کنویں کی طرف مجھے لایا گیا, میرے سینے مبارکہ کو شک کیا گیا, دل اتھر قلب اتھر کو میں ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تشت انڈھیل دیا گیا اور پھر سینے مبارک کو درست کر دیا گیا. حرم سے باہر تشریف لائے تو سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا گیا جو براق کے نام سے موسوم تھا. اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ پڑتی تھی اس کی وہاں اس کا پہلا قدم لگتا تھا۔ سید عالم فرماتے اس پر سوار ہو کر میں بیت المقدس پہنچا اور جس حلقے سے انبیاء کی سواریاں باندھی گئی تھی براق کو وہاں پر باندھ دیا گیا، براق کو وہاں پر بولے باندھ دیا گیا، براق کو وہاں پر باندھ دیا گیا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، روایت میں بھی آتا ہے کہ جب حضور کو جس رات معراج ہوئی نا تو صبح ایک یہودی وہاں پر پہنچا، ایک یہودی وہاں پر پہنچا اور اس نے کہا، اپنے وہ یہودیوں کا سب سے بڑا عالم تھا، اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی مکرم مبعوث ہو چکے ہیں اور آج ان کو معراج ہو گئی ہے۔ ان کی جماعت نے کہا یہ کیسے؟ فرمایا دیکھو یہ نیا نشان نظر آ رہا ہے نا، یہ ہماری کتابوں میں بھی لکھا کہ اس جگہ نشان لگانے والا خاتم النبیین ہوگا، خاتم المرسلین ہوگا، جسے خدا معراج دے گا، سارے انبیاء ہمارے نبی سمیت اس مسجد میں آئیں گے، رات کو یہ مجمع ہو چکا ہے۔ حضرت امام ابو نعیم جن کے دلائل النبوہ ہے، ان کو ابو نعیم بھی کہا جاتا ہے، ابو نعیم بھی کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دور تک اس نشان کو ضرور دیکھا ہے۔ یعنی کیا فرماتے ہیں کہ میرے دور تک وہ نشان موجود تھا، اور خود لکھتے ہیں یہ تبرکات کے منکرین جو آج چند لوگ جمع ہو کر کہتے ہیں تبرکات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، امام ابو نعیم کہتے ہیں کہ فلسطین کے رہنے والے لوگ بیت المقدس آتے اور جہاں حضور کی سواری باندھی گئی تھی اس جگہ کو چومتے اور برکت حاصل کرتے تھے، اس جگہ کو چومتے اور برکت حاصل کرتے تھے، یہ اہل فلسطین تھے۔ لیکن صحابہ کا طرز کیا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر تو حضور کے منبر کو چومتے تھے، وہاں پر لگی ہوئی خاک کو پیشانی پر لگاتے تھے اور پوچھنے پر جواب دیتے تھے میرے آقا یہاں بیٹھا کرتے تھے، بولے سبحان اللہ، میرے آقا یہاں پر بیٹھا کرتے تھے۔ یہ نسبتیں ہیں جو ایمان کو بچاتی ہیں، یہ نسبتیں ہیں جو ایمان کو ترقی دیتی ہیں۔ اسی جگہ پر میں نے امام حسین کے فضائل پر نسبتوں کے حوالے سے تفصیلی خطاب بخاری سے کیا ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر مجھے بیت المقدس لایا گیا جہاں انبیاء کی سواریاں لگائی گئی تھی، وہاں پر میری سواری کو لا کر باندھ دیا گیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مسجد اقصا میں تشریف لے آیا، میں جلوگر ہو گیا مسجد اقصا کے اندر، جملہ انبیاء کاملین حضوری کے لیے چشمے برا بنے ہوئے تھے اور دیدار کے لیے حاضر تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں سب سے آگے بڑھا اور ان کی اقتدا کر کے میں نے نماز پڑھائی۔ ایک مولوی صاحب تھے بیچارے انتقال کر گئے، ڈاکٹر اسرار صاحب، وہ کیو ٹی وی اپنی تقریر میں کہتے تھے یہ کہنا کہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ میں نے کہا جناب جب آپ کے مودودی صاحب ابو الاعلیٰ ہو سکتے ہیں تو مصطفیٰ سب سے اعلیٰ کیوں نہیں ہو سکتے؟ آپ کو مودودی کے لیے تو ابو الاعلیٰ لکھنا پسند آ گیا لیکن مصطفیٰ کے لیے سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی کہنا شرک کیوں نظر آ گیا؟ لیکن سنیے، حضور فرماتے تمام انبیاء کی امامت میں نے کی، اور آپ جانتے امامت وہ کر سکتا ہے جو علم میں سب سے زیادہ ہو، جو حسن میں سب سے زیادہ ہو، اخلاق میں سب سے کامل ہو، جس کو ظاہری اور باطنی تمام شرافت کا کمال دیا گیا ہو۔ لیکن علماء کہتے ہیں جب ایسی ہی کیفیت کے چند لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں کہ سب علم میں کامل ہیں، سب خوبصورتی میں، نسب میں عالی ہے، پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر مصلی پر کون آئے گا؟ فرمایا جو ان سے سب سے افضل ہوگا وہ آئے گا۔ تو کائنات میں سب سے افضل طبقہ انسان، انسانوں میں سب سے افضل طبقہ انبیاء کا ہے، سارے نبی موجود ہیں، یعنی ساری فضیلتوں کا جامع جو طبقہ ہے وہ انبیاء کا ہے، انبیاء موجود ہیں لیکن مصلی پر میرے مصطفیٰ گئے، پتا چلا ساری خدائی اور ساری فضیلت کا خلاصہ ذات مصطفیٰ ہے۔ یعنی سارے انبیاء پیچھے رہے تو اس سے پتا چلا علم میں، شہرت میں، دبدبے میں، ظاہر اور باطن کے ہر کمال میں اللہ نے آپ کو فضیلت الاطلاق عطا فرمائی ہے، کلی عطا فرمائی ہے۔ اس لیے امام احمد رضا نے کہا سب سے اعلیٰ اور اعلیٰ، سب سے بالا اور اعلیٰ۔ میں نے کہا غریب آپ دنیا سے چلے گئے، میں آپ کے دوستوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ معراج پہ تقریریں کیا کریں تاکہ آپ کا عقیدہ درست ہو جائے۔ یہ گڑبڑ تمہارے ساتھ ہوتی تب ہے کہ تم قرآن پڑھتے ہو معراج کے واقعے کو نہیں دیکھ سکتے، اور میں قرآن کو وہ سمجھے گا جس نے معراج کے واقعے کو پڑھا ہو، اس لیے کہ معراج جو ہے وہ قرآن کا ساتھی ہے، عقیدے میں قرآن کا ساتھی ہے، قرآن کی تفہیم اسی آئے گی جس کے دل میں عقیدہ معراج آ جائے گا۔ ان بیچاروں نے جماعت میں لے جا کر علامت قیامت تو سکھائی تھی لیکن مصطفیٰ کی عظمتیں نہیں سکھائی، اگر مصطفیٰ کی عظمتیں سکھا دیتے تو خوف خدا بھی مل جاتا، منافق نہ رہتے، مخلصین میں شمار ہو جاتا۔ اب آپ دیکھیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کی میں نے اقتدا کی، نماز پڑھائی، اس طرح لتؤمنن بھی کہ وہ تمام مسائل پورے کر دیے گئے، اور فرمایا جو عہد روز اول سے انبیاء سے لیا گیا تھا میری زیارت کر کے تمام انبیاء نے خطبات کے ذریعے میری رسالت کے یقین بیان کر کے اس کا جواب دیا. سرکار فرماتے اس کے بعد میں اپنی سواری پر بیٹھ کر مختلف طبقات آسمانوں سے ہوتا ہوا بلند ہوتا چلا گیا اور ہر آسمان پر میں نے نبیوں سے ملاقات کرتے رہا, یہاں تک کہ ساتویں آسمان پر اپنے جد کریم حضرت ابراہیم سے میں نے ملاقات کی. اس کے بعد میں وہاں سے ان کے کلمات کو سننے کے بعد سدرۃ المنتہا کی طرف روانہ ہوا, اور سدرۃ المنتہا کی طرف جب میں بڑھا تو پھر میں اس جگہ پر پہنچا زبان قدرت نے جسے قاب قوسین او ادنا کہا ہے, قاب قوسین او ادنا ثم دنا, پھر وہ قریب ہوا. دنا کا فائل حضور ہے. ثم دنا, پھر وہ قریب ہوا. فتدلا, یہ رب کے بارے میں کہا جا رہا ہے. پس وہ آگے بڑھا, آگے بڑھنے سے یہ لفظ ظاہری ہے, پس وہ قریب ہوا اپنی شان کے مطابق. کوئی ایسی مثال نہیں ہے جو رب کے قرب پر پیش کی جا سکے. وہ قرب حسی نہیں ہے, وہ مانوی ہے. قرب حسی نہیں ہے, وہ جسم سے پاک ہے, وہ مکان سے پاک ہے. جیسے خدا نے اپنے محبوب کو عظمت عطا فرمائی اور جیسا قریب ہونے کی اس کی شان ہے. فرما فتح دلہ فکان قاب قوسین, پھر وہ اس قدر قریب ہوئے کہ دو کمانوں کے مطابق قریب ہو گئے. فرما او ادنا, بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے. حضور فرماتے کہ میں اتنا قریب ہوا, پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر جب میں اپنے رب کے قریب ہوا تو فاؤہا الا عبدہ ما اوہا, میرے رب نے مجھ سے بات کی جو اس نے کرنی تھی, میرے رب نے مجھ پر وحی کی جو اس نے کرنی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر مجھے 50 نمازیں دی گئی, پھر میں وہاں سے لوٹ کر آیا رب کا دیدار کر کے, اور اس میں سے پھر میں 9 دفعہ دوبارہ لوٹا, 45 اس میں معاف کر دی گئی اور 5 مجھے دے دی گئی. اس طرح میں لوٹ کر جب زمین پر آیا تو میں نے 3 قافلوں کو دیکھا, اور آنے کے بعد کفار کے سامنے اس کی تمام نظیریں پیش کی, اور جس طرح میں نے کہا تھا اس طرح وہ قافلے اپنی جگہ پر نمودار ہوئے, اور کچھ لوگ جن کے عقیدوں میں زوف تھا وہ بو جہل کے ساتھ مل گئے, اور جن کی سینوں میں قرار اور یقین تھا, محبت رسول تھی, وہ صدیق اکبر کی جماعت کے اندر آ گئے. یہ خلاصہ ہے ان تمام نظائر کا, یہ خلاصہ ہے ان تمام باتوں کا. اب آئیے چند باتیں اس کے ضمن میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ ذرا دیکھ لیجئے گا. قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے محبوب بندے کو. سبحان الذی اسری, سبحان ہر نقص سے پاک, ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات. یہ بتایا اس لیے گیا ہے, لفظ سبحان لایا اس لیے گیا ہے کہ واقعہ اور آنے والا واقعہ بڑا حیرت کن ہے. یعنی رات کے مختصر سے حصے میں ہزاروں سال کا سفر کرنا ہے, انسان کی قدرت اس سے عاجز ہے, لیکن رب کریم ارشاد فرماتا ہے سبحان, ہم کسی چیز سے عاجز نہیں ہے, ہم ہر عاجزی سے پاک ہیں, ہم ہر انکساری سے پاک ہیں, اور ہم ہر نقص اور عیب سے مبرہ ہیں. فرما سبحان, پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کو سیر کرائی ہے. کیا کرائی ہے؟ الذی اسری, سیر کرائی ہے. سیر پر تو آپ نے سنا, فرما بعبدی ہی, اپنے عبد خاص کو. یہاں پر حضور کا نام نہیں لیا گیا, حضور کا, بولیں حضور کا نام نہیں لیا گیا. فرما بعبدی ہی, ہم نے سیر کرائی اپنے بندے کو. یہاں پر علماء نے لکھا کہ حضور کا نام کیوں نہیں لیا گیا, تو جواب دیا گیا کہ یہاں پر عبدی ہی کہا گیا, میرا بندہ. تو اللہ کے تو کئی بندے ہیں, لیکن جب ایک کو بندہ کہیں اور سارے بندے اس میں جمع ہو جائیں تو وہ تنہا آمینہ کے لال ہیں, وہ تنہا آمینہ کے لال ہے. اگر سوال یہ بنے کہ اللہ نے تو دیگر انبیاء کو بھی عبد کہا ہے, کافا یا انسات ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ, تو اللہ نے تو حضرت زکریہ کو بھی عبد کہا ہے. تو وہاں پر اشاق نے بڑا جواب دیا کہ جب حضرت زکریہ کو عبد کہا تھا تو پھر نام کیوں لیا؟ زکریا کو عبد کہا تو اللہ نے آگے زکریا بھی کہا, نام بھی لیا, عبدہ زکریا, کہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, یہ وہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے. اور وہ بندہ جس کے ساتھ اس ذکر کو متعلق کیا گیا ہے وہ ہمارا بندہ زکریا ہے. تو باپ دیکھیں, اللہ نے دیگر انبیاء کو عبد کہا, لیکن جب خدا دیگر انبیاء کو عبد کہتا ہے تو ان کا نام آگے لیتا ہے. مصطفیٰ کو عبد کہتا ہے تو نام نہیں لیتا, نام نہیں لیتا, اس لیے کہ عبد خاص اور عبد کامل حضور ہی ہیں. جب مطلق عبد کہا جائے اس سے حضور ہی مراد ہوں گے. اگر ہاں کسی اور کو عبد کہنا ہے تو پھر اس کی وضاحت کے لیے نام لیا جاتا ہے. حضور کے لیے عبد کے لیے نام کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ عبد کا لفظ جس پر کامل طور پر جس فرشتہ ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے. اس لیے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، محمد نہیں کہا فرمایا بعبدہ. عبد کہنے سے مقام عبدیت جس کے سامنے آ کر نکھر جاتے ہیں وہ مقام مصطفیٰ ہی ہے. ہاں دیگر انبیاء کو اگر ہم عبد کہتے ہیں یہ ان کے لیے شرف کی بات ہوتی ہے، لیکن پھر ان کا نام لیتے ہیں کہ تم سمجھو کہ کون بندہ، تو کہا جی زکریا. لیکن جب صرف بندہ کہے اپنا، اور اپنا بندہ کہے، صرف بندہ نہ کہے اپنا بندہ کہے، اور اپنا بندہ کہے تو کوئی پوچھے کون اپنا بندہ تو کہا زکریا، لیکن جب اپنا بندہ کہہ کر نام نہ لے تو پھر اس سے صرف مصطفیٰ مراد ہوتے ہیں. کون مراد ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ حضور جو ہے وہ رب کی ذات اور جمال اور جلال کے مظہر اتم ہے. اس لیے خدا کہتا فلا و رب کا، محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے، مجھے آسمان بھی میں نے بنایا، زمین بھی میں نے بنائے، ستارے بھی میں نے بنائے، کائنات بھی میں نے تخلیق دی، اس کے ذرے ذرے کو ہم نے منصع شہود پر لایا، لیکن فخر جس پر بنا کر کیا ہے وہ تو ہے، تو ہے. فرمایا فلا و رب کا، اے محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے. آگے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلن، یہ لام پر جو تنوین آ رہی ہے یہ تقلیل کی، فرما رات کے بہت چھوٹے سے حصے میں سیر کرائی ہے، اور اتنے چھوٹے سے حصے میں کرائی ہے کہ زمین سے جب آپ گئے ہیں تو دروازے کا کنڈا بھی ہل رہا تھا، اور بستر نے گرمی چھوڑی نہیں تھی کہ سرکار تشریف لے آ گئے تھے، اور پانی نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی کہ سرکار تشریف لے آئے. فرما من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصا یعنی بیت المقدس تک ہم وہاں پر لے کر گئے. یہ حضور کی سیر کا سفر ہے. اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو مسجد اقصا کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی، ڈائریکٹ بات کر دی جاتی کہ ہم آپ کو آسمانوں پر لے گئے. مسجد اقصا پر لایا اس لیے گیا کہ یہ آپ کا بیداری کا سفر تھا. صحابہ تو آسمان کو بھی مان لیتے، صحابہ تو آسمان کو بھی بن دیکھے مان لیتے، لیکن کافر کسی چیز کو دیکھ کر مانتا ہے. انہوں نے آسمان کو تو نہیں دیکھا تھا، مسجد اقصا دیکھا تھا. اس لیے اللہ نے سورہ نجم میں آسمان کا ذکر کیا ہے، سورہ اسراء میں مسجد اقصا کا ذکر کیا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ اعتراض کریں اور اعتراض کا جواب دیا جائے. مسجد اقصا کی قید اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معراج منامی نہیں ہے بلکہ ہوش میں اور سرکار کو بالکل بیداری میں کرائی جا رہی ہے. اب سوال ہوا، یہاں پر توجہ میری طرف رکھیے گا، سوال ہوا کہ آپ کو جو یہ معراج کرائی گئی ہے بیداری کے اندر، یہ جو معراج شریف کرائی گئی ہے اور مسجد اقصا تک آپ کا سفر جو یہ دراز کیا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، ہم نے مسجد اقصا کے ارد گرد، آسمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بولیں آسمانوں کی بات، بولیں آسمانوں کی بات. فرمایا الذی بارکنا حولہ، ہم نے مسجد اقصا کے ارد گرد جو ہیں برکتیں رکھی ہیں. مسجد اقصا کے ارد گرد بولیں، بولیں نا ارد گرد برکتیں رکھی ہیں. تو یہ جو کہا نا کہ من المسجد الحرام الى المسجد اقصا الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے مسجد حرام سے مسجد اقصا تک آپ کو لے آئے، اور مسجد اقصا تک لانے کی ضرورت کیا تھی؟ فرمایا تو ہم مسجد اقصا میں لائیں ہم آپ کو، اور گرد میں جو ہماری برکتیں ہیں اس کو بھی وہ دیکھ لیں. بولیں سبحان اللہ. گرد میں جو ہماری برکتیں ہیں اس کو بھی، محبت سے کہیں گرد میں جو ہماری برکتیں اس کو بھی دیکھ لیں، گرد میں جو برکتیں اس کو بھی دیکھ لیں. تو وہ مسجد اقصا کے ارد گرد کون سی برکتیں تھیں؟ یہ سوال ذرا پوچھئے کسی سے آپ، کہ اللہ نے جو قید لگائی ہے یہاں پر الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، فرما اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہمارا محبوب ہماری نشانیوں کو دیکھ لے. تو وہ نشانیاں کیا تھیں، وہ برکتیں کیا تھیں جس سے مسجد اقصا کو اعزاز دیا جا رہا ہے؟ امام قرطبی کی کتاب احکام القرآن تفسیر قرطبی میرے سامنے، آپ اشاع فرماتے ہیں قیل بالسمارے و بمجرار الانہارے، فرما ایک تو اس کا یہ معنی کیا گیا ہے کہ مسجد اقصا کے ارد گرد پھل فروٹ اور باغات ہیں اور نہریں جاری ہیں، اور نہریں جاری ہیں، فرمائیے یہ برکتیں ہیں. تو یہ پھل فروٹ تو طائف میں کوئی کم تھے، بولے نا طائف میں کوئی کم تھے، یہ کسی اور سرزمین میں کوئی کم تھے، اور بھی جگہیں سمرات والی ہیں، ملک شام پورا سمرات سے بھرا ہوا ہے، ملک یمن پورا سمرات سے بھرا ہوا ہے، لیکن مسجد اقصا کو جن سمرات کے ساتھ رکھا گیا، وہ جس برکت کے ساتھ مشروط کیا گیا، صرف وہ نہروں کی بات ہے، پھل فروٹ کی بات ہے. اس لیے حضرت علامہ قرطبی علیہ رحمت فوراً آگے دوسری تفسیر لاتے ہیں، وہ قیلہ، اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے بمن دفن حوله من انبیاء والصالحین وبهذا جعل مقدسا. دراصل مسجد اقصا کے ارد گرد انبیاء کی مقدس قبریں تھی، اس لیے اللہ نے اس جگہ کو برکت والا کہا ہے، اس لیے اللہ نے اس جگہ کو بولے برکت والا، اس لیے اللہ نے ان کو. اب دو سوال یہاں پر کرتا ہوں، تقریر اختتام کی طرف لے جاتا ہوں. دیکھیے کسی سے بھی آپ پوچھیں، بالخصوص ان لوگوں سے پوچھیے جو نجد میں زیادہ شور مچاتے ہیں، ان سے کہو دیکھو ہے تو یہ قرآن، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، ہم نے مسجد اقصا کے قریب لایا اس لیے کہ اس کے ارد گرد برکتیں ہیں. تم اس تفسیر کو چھوڑو، خود بتاؤ وہ برکت کیا ہے، وہ برکت کیا ہے. اگر وہ کہیں وہ در و دیوار برکت ہے تو اس کا مطلب در و دیوار میں برکت ہو سکتی ہے، یہ بھی تمہارے عقیدے کے خلاف ہے. اور اگر تم کہو انبیاء جو موجود تھے وہ برکت ہے، اس کا مطلب انبیاء کا وجود برکتی ہو سکتا ہے، تو اب قبر میں بھی وہ نبی ہیں کہ نہیں؟ یقیناً ہیں، تو پھر ان کی قبر بھی برکت والی ہوئی. یہ کہ دونوں باتیں نہیں ہیں، تو میں پوچھتا ہوں پھر نجدی سے، پھر بتاؤ وہ ہے کیا جو قرآن کہتا ہے الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصا کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے. مسجد اقصا کے ارد گرد، حولہ اندر کی بات نہیں کی جا رہی ہے، فی نہیں کہا گیا، الذی بارکنا حولہ، حول کہتے ہیں ارد گرد کو، احاطے کو، جو اصل عمارت سے باہر کی چیزیں ہو، جو حصار باندھا جائے اسے حول کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ حول، باہر کی باؤنڈری جو ہے. فرمایا اس میں ہم نے برکتیں رکھی ہے. یہ قرآن کی ایک ایک آیت جو ہے انبیاء اور اولیاء کی عظمتوں کو ذکر کرتی ہے. سوال یہ کہ مسجد اقصا کے قریب، غور کریں قرآن کہہ رہا ہے آخر، یہ توجہ کریں اس پر کہ آخر مسجد اقصا کے ارد گرد وہ کون سی برکتیں تھیں جسے خدا اپنی برکت قرار دے رہا ہے. کچھ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تھکے تو نہیں؟ عقیدوں کی صلاح کریں. اہل سنت کو یہ کہنا کہ یہ لگی لپٹی باتیں کرتے ہیں، تو میں نے کہا پھر قرآن ہی کی باتیں کریں نا. قرآن نے کہا ہے، یہ کہتا ہے تبرک کا عقیدہ شرک ہے. ابن باز نے سعودیہ میں بٹنے والی کئی کتابیں، ان کی توحید کا قلعہ، تو فلانے کا قلعہ، تو فلانے کا قلعہ، وہ کتابیں بانٹتے ہیں، اس میں واضح طور پر لکھتے ہیں کہ تبرک کا عقیدہ شرک ہے. میں کہتا ہوں کہ تبرک کا عقیدہ شرک ہے تو قرآن کہتا ہے الذی بارکنا حولہ، ہم نے مسجد اقصا کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں. اب جواب دو، فتوا دو اور بتاؤ کہ وہ ارد گرد برکتیں کیا ہے. کہ مسجد اقصا مراد ہے؟ پہلی بات تو وہ مراد نہیں، اس لیے کہ ہال کی بات کی ہے. اگر وہ بھی مراد ہے تو پتا چلا در و دیوار برکت ہو سکتا ہے. جب در و دیوار برکت ہو سکتی ہے تو پھر کعبے کو چومنے کو تم بدعت کیوں کہتے ہو؟ کوئی مسلمان کعبے کو چومے تو ہاتھ سے پکڑ کے وہ 300 ریال والا کہتا آگے جاؤ، حجر اسود کو چومو. کعبے کو چومنا ثابت نہیں ہے. کعبے کو چومنا ثابت ہو؟ میں نے اسے کہا کعبے کو چومنا کیوں ثابت نہیں ہے؟ کہنے لگے کہیں ذکر نہیں آیا. میں نے کہا واہ، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو برکت کے لیے چومنا ثابت نہیں ہے؟ کہنے لگے جی ثابت نہیں ہے. ہم نے کہا یہ تو خانہ کعبہ پر پڑی آیت لکھی ہوئی ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ. کیا قرآن کہتا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس، یہ سب سے پہلا گھر ہے جس کو ہم نے لوگوں کے لیے ایجاد کیا ہے. للذی ببکہ، وہ کہاں پر ہے؟ وہ بکہ مکہ میں ہے. وہ کیا ہے؟ للذی ببکہ مبارکا وہدا للعالمین، وہ برکت والا ہے اور ہدایت والا ہے. یعنی فرمایا، یعنی فرمایا کہ وہ دیا للناس للذی ببکہ ہدا للعالمین، فرمایا مبارکا وہدا للعالمین. توجہ ہے؟ برکت والا ہے اور ہدایت والا ہے. میں نے کہا ہدایت تو یہ کہ دین ملا ہے، چوم اس لیے رہی ہے کہ اس کا گارا گارا اینٹ اینٹ سب برکت ہے. یہ کہاں سے تم توحید لے آئے کہ کعبے کی عمارت کو چومنا جائز نہیں؟ تو میں نے کہا خدا نے اس کو برکت والا کیوں کہا ہے؟ وہ کہنے لگے یہ قرآن اترا ہے. وہ میں نے کہا وہ ہدن میں آ گیا، قرآن نے برکت بھی کہا ہدایت بھی کہا. کہا جی دین یہاں سے پھیلا، میں نے کہا وہ ہدایت میں آ گیا. کہا یہاں سے دین پھیلا، میں نے کہا وہ ہدایت میں، ہدن للعالمین. اس سے پہلے خدا نے مبارک فرمایا ہے، مبارکوں و ہدن للعالمین. اور یہاں پر واو عاطفہ ہے، تفسیری نہیں ہے، واو عاطفہ ہے. اور واو عاطفہ جب ہوگا تو معطوف معطوف علیہ کا غیر ہوتا ہے. کہا جائے کہ جانی زید و عمر، میرے پاس زید اور عمر آئے، زید و عمر، میرے پاس زید اور عمر آئے، میرے پاس عمران اور عبد الجبار آئے، تو یہ واو کا جو لفظ ہے اس کا معنی یہ نہیں عمران یعنی عبد الجبار آئے، نہیں، عمران اور عبد الجبار آئے، یعنی عمران اور ہے، عبد الجبار اور ہے. ان ذاتوں میں فرق کون کر رہا ہے؟ واو. تو یہاں پر فرمایا ان وضع للناس، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارک، پڑھیں مبارکوں وہدا للعالمین. قرآن بول کر دیکھیے گا اور پھر دعا کریں اللہ ہمیں بار بار کعبہ لے جائے. وہ اگلا بولتا لے 300 ریال کے چکر میں ہم چومتے رہے. وہ اپنی نوکری کھڑے کریں ہم اپنی نسبت کھڑی کریں، سمجھے، وہ اپنے ٹکڑے کھڑے کریں اور ہم اپنی غلامی کھڑی کریں. فرما ہدن مبارکم ہدن للعالمین، وہ برکت والا ہے. قاضی یہاں سے قرآن ثابت ہوا، میں نے کہا وہ ہدایت میں آ گیا، یہاں سے دین ملا، میں نے کہا وہ ہدایت میں آ گیا. کہاں یہ تو آ گیا، تو میں نے کہا برکت کیوں ذکر کیا گیا؟ اور قرآن کا کوئی حرف بیکار نہیں ہے، کوئی لفظ بیکار نہیں ہے. برکت کی تعریف کرو، وہ تم نہیں کہہ سکتے، تمہیں کلیجہ منہ کا آئے گا، میں کہہ دیتا ہوں. اس برکت کا معنی یہ ہے کہ اس کا گارا گارا، اس کی مٹی مٹی، اس کی خاک خاک چومنے کے لائق اور نیکیوں کو دوگنا کرنے والی ہے. نیکیوں کو دوگنا کرنے والی ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف حجر اسود کو نہیں چومتے ہیں، یہ بھی سن لیجیے آپ، سرکار نے صرف حجر اسود کو نہیں چوما، رکن یمانی کو بھی چوما. رکن یمانی کو بھی چوما. امام شافعی کے مسلک کے حوالے سے امام حنفی تو یہ کہتے ہیں اس پر ہاتھ پھیرا جائے، رکن یمانی پر ہاتھ پھیرا جائے. شوافعی اور امام مالک کہتے ہیں اس کو چوم بھی لیا جائے، لیکن حنفی چومنے سے منع نہیں کرتے، اگر چوم لیا تو کیا حرج ہے؟ کیونکہ ہاتھ، چلو چوما نہ جائے، ہاتھ بھی تو تبرک کے لیے لگا رہا ہے نا، ہاتھ بھی تو تبرک کے لیے لگا رہا ہے نا. اگر میں کہتا ہوں ہاتھ بھی تو جسم اوکے لگے، ایک مجھ سے کہنا ہاتھ نہ لگائیں، ہاتھ نہ لگائیں، چومے ہونٹ نہ لگائیں، ہاتھ لگائیں. میں نے کہا کیوں؟ کہ لگا جی ہاتھ لگانا جائز ہے، ہونٹ لگانا جائز نہیں ہے. میں نے کہا ہاتھ بھی تو میرے جسم کا حصہ ہے اور ہونٹ بھی میرے جسم کا حصہ ہے، اب چاہے میں عقیدت کے لیے ہاتھ لگاؤں ہونٹ لگاؤں، بات تو ایک ہی ہے. اس کو کہتے ہیں موٹی عقل. کیا کہتے ہیں اس کو؟ بھینسوں والی عقل، موٹی عقل. یہ بندے کی عقل پالش کب ہوتی ہے؟ جب حضور کی عشق میں دیوانہ ہوتا ہے. عقل سلیم حدیثوں کو پڑھنے سے نہیں آتی، عقل سلیم حضور کی محبت کے بعد حدیث پڑھنے سے آتی. پہلی چیز حضور کی محبت ہے. کیا ہے بولے؟ حضور کی. اب سنیے، میں ضمن ایک بات عرض کر دوں، اس کے بعد میں اس طرف آ رہا ہوں. داتا صاحب علی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بھی ایک نقطہ یہاں پر رکھنا چاہوں گا آپ کے سامنے. سرکار نے صرف حجر اسود کو نہیں چوما، جو کعبے سے لوگوں کو دھکیلا جاتا اور کہا جاتا کہ جاؤ حجر اسود کو چومو، یہاں بدعت ہے. ہم نے کہا یہاں شرک ہے. ہم نے کہا ایک پتھر چومنا توحید ہو گیا، دوسرا شرک ہو گیا، یہ کیسی بات ہے؟ ایک چومنا توحید ہو گیا، دوسرا شرک ہو گیا. ایسی تفہیم دین سے تو ہم پناہ مانگتے ہیں کہ نہ جانے یہ کون سے لوگ ہیں، کس طرح تفہیم دین کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ میرے آقا نے صرف حجر اسود کو نہیں چوما بلکہ رکن یمانی کو بھی مسح کیا ہے، اور امام شافعی امام مالک کے مذہب کے مطابق اس کو چوما بھی ہے، جو مسلم میں روایت موجود ہے، چوما بھی ہے. کسی نے پوچھا کہ حضور آپ رکن شامی اور رکن عراقی کو نہیں چومتے؟ توجہ ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، یہ عقیدہ ہمیں آقا نے دیا ہے، یہ عقیدہ ہم نے نہیں گڑا، یہ خود ساختہ نہیں، یہ نبی ساختہ ہے، یہ نبی نے اسے بنایا ہے. یہ کہتے ہیں کہ تم مدینے جاتے ہو، مکے جاتے ہو، تو مسجد نبوی میں تبرکات کو دیکھتے ہو کہ کہاں حضور بیٹھے تھے، اور مسجد نبوی کے باہر بھی جب تم جاتے ہو تو ایک ایک جگہ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس کی گویا کہ تعظیم کرتے ہو. ہم نے کہا دو وجہ سے، ایک ہم زندہ قوم ہیں، زندہ قوم اپنے بزرگوں کے آثار کو ڈھونڈ کر اس کی تعظیم کرتی ہے، تم عجیب نسل ہو کہ اس کو مٹا رہے ہو. ہندو تک اپنے بزرگوں کے جگہ کو مٹاتے نہیں، یہود و نصارہ تک. ہمارے ایک دوست پیرس سے آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ جناب پیرس میں میرا گزر ایک جگہ سے ہوا اور ایک راؤنڈ اباؤٹ تھا، وہ عمارت ہم نے خریدنی تھی، وہاں پر ہم ایک پلازا بنانا چاہتے تھے. ہم نے جب اس کی تحقیق کی تو پتا چلا کہ وہ آثار قدیمہ میں سے ہے، تو ہم نے آثار قدیمہ والوں کو چاہا کہ کچھ دے دلا کر اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا جائے، لیکن قانون اتنا سخت بنایا گیا کہ یہ ہمارے بزرگوں کی یادگار ہے، یہ کھڑے کھڑے گر جائے تو گر جائے، اس کو بیچیں گے نہیں. تو میں کہتا ہوں نصرانیوں کو دیکھے کہ انہوں نے سال ہا سال سے اپنے بزرگوں کی یادگار کو بیچ چوراہے پر رکھا اور وہ خربوں ڈالر کی جگہ ہے، وہ اس کو بیچتے ہیں نہیں. یہ ظالم چن چن کر انبیاء اور صحابہ کے آثار کو ختم کرتے ہیں، توبہ، کچرا ڈالتے ہیں، ختم کرتے ہیں. تو شرم کرنی چاہیے. لوگ کہتے ہیں یہ حق پر کون ہے؟ میں نے کہا ابھی سمجھ میں نہیں آیا تمہیں، یہ مٹانے کا طریقہ کس کا رہا اور رائج کرنے کا طریقہ کس کا رہا؟ سنیے، سرکار سے پوچھا گیا آپ رکن یمانی اور رکن شامی کو ہاتھ نہیں لگاتے؟ یا رسول اللہ آپ رکن یمانی کو ہاتھ لگاتے، رکن شامی اور رکن عراقی کو نہیں لگاتے، حجر اسود اور رکن یمانی کی تعظیم کرتے ہیں، کیوں؟ سرکار نے فرمایا اس لیے کہ یہ دو بنیادیں میرے جد کریم کے عین مطابق ہے. پتا چلا کہ سرکار کعبے کو ایویں نہیں چھو رہے بلکہ حضرت ابراہیم کی محبت میں چھو رہے. فرمایا کہ میں رکن یمانی کو اس لیے چھو رہا ہوں کہ یہ میرے جد کریم حضرت ابراہیم نے اس طرح بنائی تھی. تو رکن یمانی اور رکن ابراہیمی رکن عصمت کی تعظیم کرنا، رکن یمانی اور رکن عصمت کی تعظیم کرنا، حضور نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ دونوں چیزیں بنیاد ابراہیم پر ہے. پتا چلا کہ سرکار نے خود یہ چیزیں دی ہے کہ جس چیز کو اللہ کے محبوب بندوں سے نسبت ہو جائے اسے اللہ کا محبوب اعظم بھی اس کی تعظیم و توقیر کرتا ہے. فرمایا انا اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا. بولیں کیا؟ بولیں نا کیا؟ اور یہاں پر یہ برکت کا لفظ آیا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد اقصا کی طرف ہم لے آئے، مسجد اقصا کی طرف لے آئے. کیوں لے آئے؟ فرمایا تو حدیث میں آیا نا کہ انبیاء موجود تھے اندر، یہ تو حدیث کی بات ہے، لیکن قرآن نے باہر کی بات کی کہ الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی تھی. چلیں طویل نہیں کرتا، کئی نکات اس کے اندر ہیں، میں اسی نقطے کو ایک بیان کر کے آگے چلتا ہوں، ورنہ اسی پر ساری تقریر پوری رات ہو سکتی ہے. فرمایا الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد برکتیں ہیں. وہ برکتیں کیا ہیں؟ حضرت امام قرطبی فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ دفنا حولہ من انبیاء والصالحین، وہاں پر انبیاء اور اولیاء کی قبریں موجود ہیں، انبیاء اور اولیاء کی. تو قرآن نے انبیاء اور اولیاء کی قبروں کو برکت والی جگہ کہا ہے. کیا کہا ہے؟ بولیں کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ اور یہاں پر ایک چکر میں اگر آپ کے سامنے واضح کر دوں، لوگ کہتے ہیں کہ قبروں وہاں پر بھی، حرم میں بھی بڑے بڑے بورڈ لگے ہیں، مسجد جنت البقیع میں بھی بورڈ لگا ہوا ہے، یہاں صرف اس لیے آیا جائے کہ موت یاد آتی ہے. میں نے کہا وہ تو پھر پاکستان میں بھی قبروں میں ہم جاتے ہیں. کہا یہ صرف قبروں پر اس لیے آیا جاتا ہے کہ تمہیں موت یاد آئے. ہم نے کہا یہ انبیاء کی قبروں پر ہم اس لیے آتے ہیں کہ موت یاد آئے؟ یہ انبیاء کی، یہ صحابہ اور ازواج مطہرات، میری ماں حضرت عائشہ کی قبر پر میں اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے موت یاد آئے، مجھے میری ماں یاد آئی ہے. ظالم تمہیں کیا پتا، ہمیں اپنی مائیں یاد آئی ہیں، ان کے پاس جا رہے ہیں. مٹی کو تو دیکھ، ہم ذاتوں کو دیکھتے ہیں. آخرت یاد آئے، میں نے کہا تو تیرے چہرے کو دیکھ کر بھی مجھے فخر ہو رہا ہے اپنے آپ پر. ہم نے کہا ان کو دیکھ کر آخرت اس بات سے یاد آتی ہے کہ دنیا میں بھی ان سے نسبت ہے، آخرت میں بھی نسبت رہے گی. ایک بات یاد رکھیں، قبروں پر جانے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آخرت یاد آئے، لیکن انبیاء اور اولیاء کی قبر پر صرف اس لیے نہیں جایا جاتا کہ آخرت یاد آئے، اس کے ساتھ ساتھ وہ جگہ بھی قابل برکت والی ہوتی ہے. برکت کہتے ہیں کسی چیز کو دگنا کر دینے والی چیز. بولیں بولیں سبحان اللہ. کسی چیز کو دوگانا جو چیز کر دے اس کو برکت کہتے ہیں، جو ڈبل کر دے، فائدے والی کر دے. فائدے والا نقطہ تو جلدی سمجھیں گے آپ، جو چیز دگنا اور فائدے والا کر دے اس کو برکت کہتے ہیں. تو انبیاء اور صالحین کے مزارات صرف موت کو یاد کرنے کے لیے نہیں، وہاں دعا کی جائے تو وہ دگنا رفتار سے قبول ہو جاتی ہے، نیکی کی جائے تو وہاں دگنا اجر ملتا ہے، اس لیے کہ الذی بارکنا حولہ، وہ جگہیں محض جگہ نہیں برکت والی جگہیں ہوتی ہے. تو داتا صاحب کی مزار پر، داتا صاحب کی مزار مقدس پر جنہوں نے جام شہادت نوش کیا انہیں شہادت کے دگنا درجے مل گئے. بولے سبحان اللہ. ہم تو منقبت پڑھتے رہ گئے کہ اولیاء کے قدموں میں ہماری جان جائے. ہائے ہائے، کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جس نے داتا علی حجویری کے دربار میں جام شہادت انہوں نے نوش فرمایا، اور کتنے غیرت مند ہیں داتا کے عاشق کہ فجر کے وقت مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی جو فجر کا اجتماع تھا. ان ظالموں خارجیوں اور وابیوں کو بتا دیا گیا کہ تم جاؤ تو سکے کے لیے یا کوئی اور چیز پارسل کرنے کے لیے، ہم ان کے پاس آتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے آتے ہیں، اللہ کی محبت کے لیے آتے ہیں. اور اللہ سے بندے کا تعلق دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے. جان دے دی کئی سو مسلمانوں نے، لیکن آج بھی میرے داتا کے دربار پر وہی رش قرآن پڑھنے والوں کا اور برکت حاصل کرنے والوں کا موجود ہے. اور میں آپ کی توسط سے استغاثہ کرتا ہوں، میرا تو دل ایک لمحہ نہیں لگ رہا یہاں پر، لیکن کچھ زبان دی ہے میں نے تقریروں کے سلے رکھا ہوں، ورنہ میرا دل چاہتا ابھی مجھے پرواز لگے اور میں اپنے داتا حضور کے قدموں میں پہنچ جاؤں. وہ تو خوش نصیب تھے وہ لوگ، اللہ اکبر، جنہوں نے اس قدموں کے اندر جام شہادت نوش فرمائی. کیوں؟ الذی بارکنا حولہ. مرنے والا تو نیکی کماتا ہے، ان کو دگنا نیکیاں مل گئی ہیں، ان کو بولیں دگنا دگنا. تو ذات میں بھی برکت ہوتی ہے، ذات میں بھی، جو قرآن ذات میں بھی، ان ذات کو جس سے نسبت ہو جائے وہ بھی برکت والا ہوتا ہے. یہ کہنا کہ کسی میں برکت نہیں، سورہ مریم اٹھا کر دیکھیں، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں وجعلنی نبیاً وجعلنی مبارکا، خدا نے مجھے نبی بنایا. کہا صرف نبی نہیں، مبارکہ برکت والا بھی بنایا ہے. اگر یہ برکت کا معنی نبوت ہے تو پھر وہ مبارک والا کیوں ذکر کیا ہے؟ وہ نبوت کے موضوع کو مزید واضح کرنے کے لیے کہ بتانے کے لیے کہ نبی کا کام صرف کتاب دینا نہیں ہوتا ہے, اس کا وجود بھی برکت والا ہوتا ہے, اس کی تعلیم بھی برکت والی ہے, اس کا وجود بھی برکت والا ہے. وہ ایک گھونٹ دودھ پی لے تو 70 آدمی پی لیں تو وہ سیر ہو جاتے ہیں, اس دودھ کم نہیں ہوتا ہے. وہ اگر دین کی بات کرے تو لوگوں کو برکت ملتی ہے, لیکن ٹوٹی ہوئی ٹانگے اگر کوئی لے آئے اور وہ لعاب لگا دے تو اس کی ذات بھی برکت دے کر ہڈیوں کو جوڑ دیتی ہے. تو نبی کی تعلیم بھی برکت والی, اس کی ذات بھی برکت والی. فرما الذی بارکنا حولہ, ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں, اس کے ارد گرد. لنریہ من آیاتنا, تاکہ ہم اپنے محبوب کو ان آیات کا مشاہدہ کرا دیں. تھکے نہیں تو ایک حدیث سنا دوں. آج تو دیوانوں کی رات ہے, آج وقت کہاں ہوتا ہے. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لیں, اتنا ہی جملہ یہاں پڑھوں گا. عقل کو کہو چھٹی کر اپنی, یہ عقل کی محفل نہیں ہے, دیوانوں کی محفل ہے. کس کی محفل ہے؟ دیوانوں کی محفل ہے. اور جب تک عقل سے چھٹکارا نہ ہو تو عشق دل میں نہیں آتا. عقل نہیں چاہتی کہ عشق دل میں آئے, اور عشق جب دل میں آتا ہے تو وہ عقل کی باغ ڈور کو کھینچ کر رکھتا ہے, ادھر نہیں جانا ہے ادھر جانا ہے. اور جس عقل پر عشق کی بالادستی نہیں ہوتی ہے وہ عقل وہی کرواتی ہے جو یہ کرتے پھر رہے ہیں, وہ عقل وہی کرواتی ہے جو یہ خشک عبادت والے کرتے پھر رہے ہیں. لیکن جب آپ کے وجود سے کسی کو نفع پہنچے اور آپ کسی کا ادب کرنے لگے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عقل برہنہ نہیں ہے, اس پر عشق کا جامہ چڑھا ہوا ہے. جب عقل کے اوپر عشق کا جامہ آ جاتا ہے تو بندہ مؤدب ہو جاتا ہے, بندہ ادب کرنے والا ہو جاتا ہے, وہ اپنے محبوبوں کے 100 واری جاتا ہے, اور پھر وہ فخر سے کہتا ہے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. بول بالے میری سرکاروں کے, بول بالے میری. یہ معراج میں تقریر لمبی کرتے اس لیے کہ تاکہ پوری سال آپ کو یاد رہے, پورے سال آپ کو. اور یہ ہماری زندگی کا کام ہے وہ تو کریں گے نا, جو کام ذمہ لگا ہوا ہے. دیکھو اللہ نے کتنا اچھا کام آپ کے ذمہ لگایا کہ آپ سن رہے ہیں, کیا آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو سن رہے ہیں. تو اپنی زندگی کا کام کرتے گزریں, جو کوئی کہہ رہا ہے کہنے دیں, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. فرمایا ایک عاشق نے اتنا زوردار نعرہ لگایا, یہی تقریر اگر میں اورنگی کورنگی میں کروں تو مجمع کے اندر سیلاب آ جائے. تو آپ بھی عاشق ہیں, لیکن یہ تسنو اور یہ تمام معاملات کو چھوڑیں اور عاشق بن کر ایک نعرہ لگائے کہ مجمع گونج اٹھے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا, ایک حدیث سناتا ہوں, اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. کیا رکھی ہیں بولو نا؟ برکتیں رکھی ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے. اب برکتیں دیکھے کیسی, یہ کہتا تم قبروں کو ڈھونڈ کر بھاگتے کیوں ہو؟ میں نے کہا تم مٹی کو دیکھ کر بھاگتا ہے, ہم اس بادشاہ کو دیکھ کر دوڑتے ہیں اس کے پاس. وہ بادشاہ تیرے پاس ہے نہیں, اس لیے تیرے کو ساری قبریں ایک جیسی لگتی ہیں, ساری قبر ایک, سارے مرگڑ تجھے ایک جیسے لگتے ہیں. تم میں مزارات ہو تو تمہیں پتا چلے نا, مزار مٹی کا کمال نہیں, اس بادشاہ کا کمال ہوتا ہے. وہ بادشاہی گنبد کو رنگ دیتا ہے, پھر وہ بادشاہی پھر اس چادر اور مٹی کو رنگ دیتا ہے. سمجھے آپ؟ اصل چیز جو بادشاہ اندر آرام فرما رہا ہے اس کی بات ہے. بولو سبحان اللہ, اس کی بات ہے. کہنا تم قبروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کیوں پہنچتے ہو, کیوں پہنچتے ہو؟ ہم نے کہا جی ہم عشق کے بندے ہیں, اپنے مقتداؤں کو پہنچتے ہیں اس لیے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. ہم خدا کے ہاتھ تو نہیں چوم سکتے کیونکہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے, اس نے اپنے محبت کے مراکز یہ بنائے ہیں, ان کی طرف لپک کے پہنچتے اس لیے ہیں تاکہ خدا دیکھے جس سے میرا پتا ملا یا اس پر اتنے فدا ہیں, تو دراصل یہ میری وجہ سے تو اس پر فدا ہے نا. تو یہ محبت خدا کے لیے. اب آپ دیکھیں ہم کو قبوری کہتا ہے. وہ غامدی غلیظ نے سما کے چینل پر پڑھا, لا تشد الرحال الا مساجد الثلاثہ, تین مسجدوں کے علاوہ کہیں سفر نہیں کرنا چاہیے. تو سرکار نے معراج کے سفر کیسے کر لیا؟ او غامدیا میں پوچھتا ہوں سرکار نے معراج کے سفر کیسے کر لیا؟ اور سنا ہے آج کل تو دہشت گردوں سے ڈر کر ملیشیا بھاگ گیا ہے. غامدی پاکستان میں نہیں ہے, غامدی پاکستان میں بھاگ گیا. کہاں بھاگ گیا؟ ملیشیا بھاگ گیا. میں نے کہا اگر میں اب حدیث پڑھوں لا تشد الرحال الا مساجد الثلاثہ، تین مسجدوں کے علاوہ رخت سفر نہیں باندھنا چاہیے، اگر تم ملیشیا جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے تو ہم اپنی جان بچانے کے لیے اولیاء کے آستانوں پر بھاگتے ہیں. جب وہ لا تشد الرحال الا مساجد الثلاثہ میں نہیں تو یہ بھی تشد الرحال کے اندر شامل نہیں ہے. اب سنیے میری بات، یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روایت موجود ہے کہ جب آپ حضرت فرعون سے، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے لوٹے، فرعون کے پاس سے حضرت موسیٰ جب لوٹے تو حضرت موسیٰ کلیم آ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور تسلی کرنے لگے. اب فرعون جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈ رہا ہے، حضرت موسیٰ کو ڈھونڈ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں تو حضرت اسرائیل آ گئے، اور حضرت اسرائیل نے آنے کے ساتھ ڈائریکٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے وصال کا وقت قریب ہے اور میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں. یہ کہنا تھا کہ حضرت موسیٰ کو جلال آیا اور آپ نے تھپڑ مارا تھا، تھپڑ مارنا تھا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ پھٹ گئی، یعنی نوری تھے، نوری بولے نوری تھے لیکن جب بشر بن کر آئے تو تقاضا بشریہ اس پر طاری ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھپڑ ایسا تھا کہ آنکھ پھٹ گئی. انور شاہ کاشمیری نے لکھا تو یہ تو خدا کی حکمت میں تھا کہ حضرت اسرائیل کو باقی رکھنا تھا، ورنہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ کی جو ضرب تھی اس کی اتنی شدت تھی کہ زمین آسمان پھٹ جاتے. تو ضرب کلیم کے اندر یہ قوت ہے تو ضرب حبیب کیسی ہوگی؟ اس لیے آپ دیکھتے ہیں غزوہ خندق کے اندر یہ چٹان آ گئی، چٹان آ گئی، صحابہ توڑتے ہیں توڑتے ہیں وہ نہیں ٹوٹتی ہے، توڑتے ہیں توڑتے ہیں ٹوٹتی. سرکار صرف ایسے پیر نہیں ہے جو دعا کریں، مریدوں کے لیے پھر سرکار میدان میں پہنچتے بھی ہیں. یہی طرز میرے غوث اعظم نے میرے آقا سے سیکھا ہے. اب دیکھیں آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور وہ چٹان نہیں ٹوٹتی ہے، فرمایا میں آ جاتا ہوں. تو پھر یہ ہمارے مشائخ کا طریقہ رہا ہے کہ جب گدی پر بیٹھنے کا وقت ہے تو بیٹھ گئے، اور جب گھوڑے کی زین سنبھالنے کا وقت ہو تو وہاں پر آ گئے، اور جب مناظرے کا دنگل ہوا تو وہاں پر بھی پہنچے، اور جب تحریک کو احتجاج کی چلانی ہو تو پہلی صف میں نظر آ گئے. غوث اعظم کے واقعات آپ سن سکتے ہیں جو میں نے تقریر آپ کے سامنے کی ہے. یہ کہنا یہ مولویوں کو کیا ہو گیا ہے، کوئی اگر اپنے آستانے میں بیٹھ کر گئے میں کہوں گا تو نے قادری تو اپنے آپ کو کہا لیکن غوث اعظم کو سمجھا نہیں، تو نے غوث اعظم کو تو نے پڑھا ہی نہیں. غوث اعظم کو اگر پڑھنا ہے تو پڑھ کر دے. غوث اعظم وہ ہے جنہیں امت کا احساس ہے، ان کا ممبر جو ہے وہ اسلامی تحریک کی بنیاد رکھتا ہے، اسلامی سیاسی تحریک، سیاست کی تحریک غوث اعظم ممبر پہ چلاتے ہیں، مذہب کی تحریک کو ممبر سے چلاتے ہیں، اخلاقی پامالیوں کو دور کر کر اخلاق عالیہ کی تحریک ممبر سے چلاتے ہیں. غوث اعظم نے ممبر کو صرف وظائف کے لیے نہیں استعمال کیا بلکہ امت کے ہر دکھ دور، درد اور دکھ کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا. یہی بات میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب وہ چٹان آ گئی، صحابہ نے کہا حضور وہ چٹان ٹوٹتی نہیں ہے، سرکار نے کہا میں چلتا ہوں. سرکار نے کدال اپنے ہاتھ میں لی، حدیث پاک میں آتا ہے ایک ضرب لگائی تو ٹوٹ گئی. وہ ٹوٹنا تھا کہ اس سے روشنی نکلی، روشنی نکلی. سرکار نے مسکرایا، مسکرا کر فرمایا صحابہ تمہیں مبارک ہو، مبارک ہو تمہیں، تم نے روشنی دیکھی. کہاں؟ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بزرگوں کے جب مرشد جب مرید کی تربیت کرتا ہے تو یکایک ایک شولا سا مرید کے سینے پر روشنی کا آتا ہے، اور یہ وہ کامیابی اور نوید کی نظیر ہوتی ہے، خبر کی علامت ہوتی ہے. تو جب وہ روشنی پھٹی ہے اور پرکھ کے سامنے آئی ہے، ان نکات کو تو میں انشاءاللہ یونس بھائی کے گھر میں لطائف اشرفیہ، میرے آقا مخدوم پاک علیہ رحمت کے لطائف جو ہے اس کی تشریح میں ذکر کروں گا کہ مریدیت کے آداب کیا ہوتے ہیں اور مرشد کا فیض کیسے ہوتا ہے. انشاءاللہ مخدوم پاک کے ملفوظات پڑھیں گے. لیکن یہاں پر میں عرض کروں کہ جب روشنی نکلی تو سرکار نے اشارہ فرمایا کہ صحابہ مبارک ہو. کہا کیا؟ کہا تمہیں ڈر سب سے زیادہ کسرا کا ہے نا اور قیصر کا ہے نا، کہ وہ بڑی اپنے دور کی سپر پاور ہے. فرمایا اس کی روشنی میں مجھے بشارت دے دی گئی کہ میری امت اس علاقے کو فتح کر لے گی. اب دیکھیں سرکار کے دور میں تو کسرا فتح نہیں ہوا، قیصر فتح نہیں ہوا، کس کے دور میں ہوا؟ میرے فاروق اعظم کے دور میں، میرے فاروق اعظم کے دور میں. اور حضور نے اس فتح کو اپنی فتح قرار دیا، حضور نے اس فتح کو اپنی فتح قرار دیا. پتا چلا عمر کی خلافت حضور ہی کی اجازت سے تھے، اس لیے آپ کے دور میں ہونے آنے والے فتوحات سے سرکار نے اس کو اپنی طرف نسبت دیتے ہوئے اپنی فتح قرار دیا ہے. اب آپ دیکھیے حضرت موسیٰ نے جب تھپڑ مارا تو حضرت اسرائیل کی آنکھ پھٹ گئی. وہ رب کے پاس پہنچے کہ مولا تو نے کیسے بندے کے پاس مجھے بھیجا، کیسے بندے کے پاس مجھے بولے بھیجا تھا؟ اس نے میرا یہ حال کیا، اللہ رب العالمین نے آنکھیں لوٹا دی اور فرمایا جاؤ میرے کلیم سے کہو کہ وہ بیل یا جو بھی جانور، گائے بھینس جو بھی ہے، اس کے پشت پر ہاتھ رکھو، آپ کے ہاتھوں کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی عمر بڑھا دی جائے گی، اتنی عمر بڑھا دی جائے گی. لیکن سوال ہے کہ آپ نے تھپڑ مارا کیوں؟ میں اکثر ذکر کرتا ہوں، ہم نے بھی ذکر کیا، دوسرے لوگوں نے بھی اس کو لکھا ہے کہ اس لیے مانا کہ حضرت اسرائیل حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں کچھ جلدی کر گئے. اور وہ ایسا ہے کہ نبیوں کی بارگاہ میں جب کوئی فرشتہ جاتا ہے روح کے لیے تو پہلے سلام کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور سلام کرنے کے بعد وہ آگے ہاتھ نہیں بڑھاتا، فوراً ہاتھ تو ان پر بڑھایا جائے گا. نبی کے عاشقوں کو بھی فرشتہ آگے ہاتھ نہیں بڑھاتا، بلکہ کہتا اگر آپ راضی ہیں تو میں آگے بڑھوں. جو شریف حدیث ہے کہ ترددت عن شيء وما ترددت عن شيء ترددی عن الموت المؤمن هو يكره الموت وانا اكره مساءت، بخاری میں ہے. اللہ فرماتا ہے میری قدرت کسی بات میں توقف نہیں کرتی مگر جب میرے محبوب بندے کی روح قبض کرنی ہوتی ہے تو میری قدرت توقف کرتی ہے. مولا نکالتی روح کیوں نہیں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ موت کو پسند نہیں کرتا اور میں اسے ناراض کرنا پسند نہیں کرتا. تو یہ تو ولیوں کے متعلق ہے، نبیوں کی کیا شان ہوگی؟ تو فرمایا کہ حضرت اسرائیل کو چاہیے تھا کہ وہ سلام کرتے اور آپ سے اجازت لیتے، اگر آپ اجازت دیتے تو وہ آگے بڑھتے. انہوں نے نہیں سمجھا، اس لیے حضرت موسیٰ کو جلال آیا اور آپ نے تھپڑ ماری. اب فرمایا گیا کہ آپ یہ ہاتھ بیل کے اوپر رکھ دیں، کس کے اوپر؟ یہ جو بھی جانور تھا. آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے اتنی عمر آپ کی بڑھا دی جائے گی. حضرت موسیٰ نے اپنے رب کا کلام سنا اور ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا اسرائیل کیا اس کے بعد بھی تو موت ہے نا؟ اللہ اکبر. آج ہمارے حکیم صاحب کا وصال ہوا، بہت نیک شخص تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، بہت پارسا شخص تھے ہمارے، بہت پرانے نمازی تھے. وہ ایسی شخصیت ہے کہ انہیں بھلایا نہیں جا سکتا، لیکن موت کا ایک وقت اٹل ہے، آج وہ ہیں کل ہم ہوں گے. اللہ رب العالمین ہمیں اچھوں کی نسبت رکھتے ہوئے عافیت والی موت عطا فرما دے. تو حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ آخری بالوں کی تعداد جب ختم ہوگی تو موت تو ہے نا؟ حضرت اسرائیل کہنے لگے ہاں موت تو ہے. الذی بارکنا حولہ، یہی پڑھ رہا تھا نا میں، ہم نے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں. امام قرطبی نے لکھا کہ دفنا حولہ من الانبیاء والصالحین، انبیاء اور اولیاء کی قبریں اس کے ارد گرد ہیں. انبیاء اور اولیاء کی، حوالہ بھولنا نہیں، بہت بھاری بھرکم حوالہ ہے، انبیاء اور اولیاء کی قبریں اس کے ارد گرد ہیں، اس لیے خدا نے اس جگہ کو برکتی قرار دیا ہے. حضرت موسیٰ کی کلام ان مسلم کی حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے. حضرت موسیٰ نے اسرائیل سے کہا کہ دیکھو میری روح ابھی تم قبض کرو، میں بیل پہ ہاتھ نہیں رکھتا، میں بیل پہ ہاتھ بولو لیکن ابھی نہیں کرنا، میں وہ جگہ کے قریب پہنچ جاؤں تو پھر کرنا. بولو نا سبحان اللہ. اس جگہ کے قریب پہنچ جاؤں تو کر لینا. وہ جگہ کون سی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں بیت مسجد اقصیٰ کے قریب پہنچ جاؤں، یعنی میں اس وقت بیت المقدس کے قریب پہنچ جاؤں یا اس قرآن مقدس کے قریب پہنچ جاؤں تو میری روح قبض کر لینا. امام نبوی کہتے ہیں اس سے مراد یہ تھی کہ حضرت موسیٰ یہ کہہ رہے ہیں اسرائیل میری قبر، میری روح میرے گھر میں قبض مت کرنا، جب میں ان نبیوں کی قبروں کے قریب جاؤں تو وہیں پر قبض کر لینا. تو قبروں کو ڈھونڈنا اور صالحین اور اولیاء کی قبروں کو ڈھونڈنا اور ان کی قبروں کے پاس اپنا مدفن مانگنا، حضرت موسیٰ کوئی کم نہیں، بڑے افضل ذات ہیں، اللہ کے کلیم ہیں، اول العزم رسول ہیں. لیکن بتاتے ہیں کچھ بھی ہو جو قرب صالحین ہے وہ قرب صالحین ہے، جو تبرکات کی اہمیت ہے وہ تبرکات کی اہمیت ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ کے قریب اپنی وفات کا ذکر اس لیے کیا تھا کہ الذی بارکنا حولہ، وہاں پر انبیاء اور صالحین کی قبریں تھیں، وہاں پر انبیاء اور صالحین کی، بولے انبیاء اور صالحین کی قبریں تھیں. فرمایا انہ ہوا السمیع البصیر، اور بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اور آخری بات میں یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں بڑے واضح طور کے ساتھ، تاکہ یہ نقطہ بھی یہاں پر واضح ہو جائے کہ جہاں پر یہ بات کر دی جاتی ہے کہ یہ جو ہے وہ حضرت جبرائیل سے ملاقات کا ایک سفر تھا جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کرنے کے لیے پہنچے. میں نے کہا یہ کیسا سوال آپ کرتے ہو کہ حضرت جبرائیل سے ملاقات تھی؟ جبریل سے ملاقات ہوتی تو کسی ایک آیت میں اس کا ذکر آ جاتا، دو آیتوں میں اس کا ذکر آ جاتا، تین آیتوں میں آ جاتا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت اور پھر 18 آیتیں سورہ نجم کی. 18 آیتیں کس کی؟ بولے سورہ نجم کی. اگر یہ بندے کی بندے سے ملاقات تھی، توجہ چاہتا ہوں، بندے کی بندے سے ملاقات تھی تو اتنی تفصیل سے اس کو ذکر کیا جاتا؟ کہتے جبریل سے ملاقات تھی. میں نے کہا وہی تو جبریل لینے آئے تھے. کہتے جی حضور جبریل کو دیکھنے گئے تھے. میں نے کہا وہی تو جبریل لینے آئے تھے. بولے نا سبحان اللہ. اور یہاں پر دو ٹوک جملہ جو کہا ہے قربان جائیے قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمت صاحب تفسیر مظہری نے, جو صوفیوں کے بھی امام ہیں اور علماء کے بھی امام ہیں, دو ٹوک الفاظ میں کہا. انہوں نے کہا یہ کیا گپ لگاتے ہو بھائی, یہ کیا باتیں کرتے ہو کہ حضرت جبریل سے ملاقات تھی. فرمایا کہ وہ دنا فتدلا, پس وہ قریب ہوا, اور وہ قریب ہوا فکان قاب قوسین ودنا, وہ دو قوسین کے برابر ہو گئے, اس سے زیادہ قریب ہو گئے. فرمایا اگر یہ جبریل ہوتے تو لیس کمال للنبی ہے. اس میں حضور کی کون سی فضیلت تھی؟ جبریل کو اپنی شکل میں, چلو اصل شکل میں دیکھا ہے, یہ کمال کی بات, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس روایت کو بھی لے کے لیا گیا ہے, لیکن اتنی زیادہ تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کرنا اور اس کو صرف جبریل ہی کی ملاقات پر منحصر کرنا, تو یہ کون سا کمال ہے؟ جبریل تو آپ کے خادم ہیں, جبریل تو میرے آقا کے خادم. فإن النبی کان افضل من جبریل. قاضی ثناء اللہ لکھتے ہیں کہ جبریل سے آقا تو بالاتفاق افضل ہیں. تو افضل کا مفضول سے ملنا یہ فضیلت ہے یا مفضول کا افضل سے ملنا؟ یقینا جبریل کا حضور سے ملنا فضیلت کی بات ہے. اور آگے بڑی پیاری بات قاضی صاحب لکھتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذرایا فی السماء جبریل میکائیل. فرما جبریل اور میکائیل تو میری سلطنت کے دو وزیر ہیں. آقا فرماتے جبریل اور میکائیل, سن رہے ہو کچھ؟ جبریل اور میکائیل میری سلطنت کے. اب اگر ملا کہے حضور کی بادشاہی نہیں, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے. ایک مولوی صاحب شعر پڑھ رہے تھے میرے سامنے, کہنے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا, مالک کی امید دین تو اللہ ہے. میں نے کہا آگے پڑھو نا, اعلی حضرت کو آدھا کیوں پڑھتے ہو؟ قرآن بھی آدھا پڑھو گے, حدیث بھی آدھا پڑھو گے, بزرگوں کو بھی آدھا پڑھو گے. کہتے میں تو مالک ہی کہوں گا, مالک کی امید دین. میں نے کہا کل تو اپنی تنخواہ جب مالک سے لے کر آیا اپنے, وہ شرک نہیں ہوا؟ میں تو مالک ہی کہوں گا, یہ کیا شعر ہے؟ میں نے کہا آپ کو اردو سے اگر لگاؤ ہوتا تو آپ کو پتا چل جاتا اس میں بات کیا کی جا رہی ہے. آپ کو سیدھے سیدھے جملے سمجھ میں نہیں آتے, آپ کو شاعری کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ شاعری کے لیے تو بڑا ذوق چاہیے, بڑا سینہ کشادہ چاہیے, اس کے لیے بڑا ذوق چاہیے, بڑی طبیعت کے اندر تمانیت اور چاشنی چاہیے, بڑی جاذبیت چاہیے, بڑی فراغی چاہیے, بڑی مزیدار طبیعت. خشک آدمی صحیح اردو نہیں سمجھ سکتا, صحیح جملے نہیں سمجھ سکتا, وہ شعرا کے استعارے تشبیہات تمثیلات کو کیا سمجھے گا؟ کہا جی مالک ہی کہوں گا. میں نے کہا آگے پڑھ, مالک ہی کہوں گا, کیوں کہوں گا؟ کیونکہ ہو مالک کے حبیب, کیونکہ ہو مالک کے. اب کیا شرک ہے؟ شرک ہوتا ہے اس میں. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں کوئی میرا تیرا. فرمایا فرمایا کہ میکائیل اور جبرائیل یہ میری سلطنت کے دو وزیر ہیں. جس کے وزیر جبریل جیسے ہوں تو اس کی بادشاہی کیسی ہوگی؟ جس کے وزیروں میں میکائیل کا نام آئے, میکائیل کو تو یہ پتا ہو قیامت کب آئے گی کہ وہ سور اٹھا کے پھونکیں, لیکن کہتے ہیں ہمارے بادشاہ کو نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی. معاذ اللہ, یعنی حضور کو نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی, لیکن میکائیل کو پتا ہے کہ قیامت آئے گی, اس لیے کہ انہوں نے سور پھینکنی ہے. تو یہ کتنا عجیب بات ہے. دراصل یہ واقعہ معراج سے دوری ہے. جو واقعہ معراج کو سمجھ لیتا ہے وہ ہر جگہ سے مطمئن ہو جاتا ہے, وہ ہر نظریے سے مطمئن ہو جاتا ہے. فرمایا میری سلطنت ایسی ہے کہ جس کے دو وزیر آسمانوں پر ہیں, دو وزیر زمین پر ہیں. دو وزیر بولو نا, دو وزیر. تو یہ زمین اور آسمان میں میرے آقا کی بادشاہی نہیں ہوئی؟ وزیر مولوی صاحب کے ہوتے ہیں, بادشاہ کے ہوتے ہیں؟ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ مولوی صاحب کے ہوتے ہیں, بادشاہ کے ہوتے ہیں؟ تو مولوی صاحب اپنے آپ کو میرے آقا کو کیوں قیاس کرتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں دو آسمانوں پر ہیں اور دو زمین پر ہیں, تو زمین پر بھی آقا کی حکومت, آسمان پر بھی آقا کی حکومت. محمود نے کہا ہم کو نہ چھوڑو, حدیثوں میں آیا ہے یہ. اور وزیر دو آسمانوں پر, دو زمین پر. آسمانوں پر جو دو وزیر ہیں جبرائیل اور میکائیل ہیں. جس کے وزیر آسمانوں پر جبرائیل جیسے ہوں, جس کی کرسی سب سے اوپر ہو, تو اس سلطنت والے بادشاہ کی کرسی کتنی اونچی ہوگی؟ کہ اونچی سے اونچی کرسی اس پاک در کی ہے. یہ میرے امام نے یوں نہیں کہا کہ رسول کے وزیر کی کرسی سدرہ کے اوپر رکھی ہو جو سب سے اوپر ہے, تو جو بادشاہ ہو تو اس کی کرسی کہاں پر ہوگی؟ فرمایا دو وزیر آسمانوں پر, دو وزیر زمین پر. آسمانوں پر دو وزیر کون؟ فرمایا جبرائیل اور میکائیل. زمین پر کون؟
ابو بکر و عمر.
ابو بکر و عمر. زمین پر جسے ابو بکر جیسا وزیر مل جائے اور عمر جیسا وزیر مل جائے تو اس کی سلطنت زمین پر نہ ہوئی تو پھر کہاں پر ہوئی؟ اور آسمانوں پر جنہیں جسے جبرائیل اور میکائیل جیسے وزیر مل جائے، کیونکہ جیسی سلطنت ہوتی ہے ویسا وزیر ہوتا ہے. سلطنت بڑی ہو اور وزیر عام جیسا ہو تو پھر تو سلطنت کا حال برا ہے، اور وزیر بڑا ذہین ہو اور سلطنت بیکار ہو تو اس سے کام کیا لیا جائے، اور جس کے وزیر اتنے ذہین ہو تو پھر اس کا بادشاہ کتنا ذہین ہوگا. جس کے وزیر کو اتنا کمال ہے اس کے بادشاہ کو کتنا کمال ہوگا. اسی کو تو امام احمد رضا نے کہا نا، خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسول اور رسولوں کا آقا. اسی کو میرے امام نے دو ٹانگ کے چلنے والے لوگوں کے بارے میں کہا کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے تھریرا تیرا. جبریل سے پوچھو، جبریل سے، جبریل سے پوچھو یہ جھنڈا کس کے نام کا ہاتھ کا ہے؟ کہا یہ محمد عربی کے نام کا جھنڈا ہے. میکائل سے پوچھو یہ جھنڈا تو جو تم پورے آسمان میں لیے پھر رہے ہو یہ کس کی سلطنت کا ہے؟ وہ کہا جی محمد رسول اللہ کی سلطنت کا ہے. کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا اس عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. آخری بات یہاں پر سن لیجئے، میں درس ختم کرتا ہوں. اگر یہ بندے اور بندے کی ملاقات تھی تو پھر چاہیے تھا کہ وہ وزیر نہ رہتے، بادشاہ وزیر سے ملے تو یہ وزیر کے گریڈ بڑھتے ہیں، اس کے لیے عظمت کی بات ہوتی ہے. یہ عجیب قرینہ ہے. اسی کو علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمت نے بڑے تعجب میں کہا کہ اس میں کون سی فضیلت ہے؟ فضیلت ہوگی لیکن کون سی فضیلت کمال ہے؟ سرکار جا کر اگر حضرت جبرائیل کو دیکھیں، جبرائیل تو وہ ہیں جو خود آنا چاہتے ہیں سرکار کے پاس، حضور نہیں آتے. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. مولانا حسن بریلوی کا شعر اسی حوالے سے ہے کہ حضور جائیں جبریل کو دیکھنے کے لیے، بلکہ جبریل تو خود سدرا پر مشتاق ہے، کب میرا رب کہے گا کہ حبیب کے پاس جاؤ، کب میرا رب کہے گا کہ حبیب کے پاس جاؤ اور میرے حبیب سے جا کر ملاقات کرو. اور قرآن نے ذکر کیا اذ یخش سدرت ما یخشا، یہ سورہ نجم کی 16 آیت ہے. اذ یخش سدرت ما یخشا، جب سدرا پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا. کون سی چیزیں سدرا کے اوپر چھا رہی تھی؟ علامہ جلانی سیوطی علیہ رحمت نے تفسیر در منصور میں لکھا ہے کہ جب حضور کی آمد کے ڈنکے آسمان پہ بجے نا تو سارے آسمان کے فرشتوں نے کہا یا اللہ ہم تیرے حبیب کو دیکھنا چاہتے ہیں. بولو نا سبحان اللہ. میری تو بھوک بھی ختم ہو گئی ہے، آپ کی نہیں ختم ہوئی؟ اگر ختم ہو گئی تو 2 اور چلتے ہیں پھر، کیونکہ دیکھیں بھوک کب ختم ہوتی ہے؟ جب مطلب کی چیز مل جائے. آپ جب اپنے کسی چہیتوں کو دیکھیں تو بھوک ختم ہو جاتی خوشی سے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ذکر ہے تو کیونکہ یہ بندے کا پیٹ ظاہری بھوک سے بھوک ہوتا ہے تو پھر اسے روحانی غذا دے کر اس کی بھوک کو ختم کیا جاتا ہے. روحانی غذا دے کر اس کی بھوک کو، اس لیے پیٹ بھر کے قرآن پڑھو گے تو کوئی لذت نہیں آئے گی، خالی پیٹ پڑھو گے رمضان آ رہا تو کیسی لذتیں آتی ہیں؟ کیونکہ وہ روحانی غذا تمہارے ظاہر اور باطن میں برکتیں اڈھیلتا ہے، ظاہر اور باطن میں. اس لیے جب درس میں آؤ تو بھوکے پیٹ آؤ، میں جب آؤں تو بھوکا پیٹ آؤں، تاکہ پھر ہماری توجہ اس مادی خوراک کی طرف نہ رہے بلکہ دوسری خوراک کی طرف رہے. توجہ ہے آپ کی؟ اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے. اذ یخش سدرت ما یخشا، جب سدرا پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا. کون چھا رہا تھا سدرا کے بیری کے پتوں پر؟ کون چھا رہا تھا؟ امام سیوطی لکھتے ہیں کہ جب سرکار کے آنے کی خوشی ہوئی آسمانوں کے اوپر تو سارے فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا ہم تیرے حبیب کو دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ آؤ وہ سدرا پر رکھے گا تو دیکھ لینا. بولو نا سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. ایسا مزہ نہیں آئے گا گنبد خضرا کو آنکھوں میں بسا کر بولو سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں فرمایا کہ میرا حبیب سدرا پر آئے گا، میرے حبیب کو دیکھ لینا. اب سارے آسمان کے فرشتے آ کر سدرا کے درخت کے اوپر چپک گئے، وہ درخت پورا چھا گیا. امام سیوطی لکھتے ہیں قرآن میں اس نقشے کو ذکر کیا اذ یخش سدرۃ ما یخشا. کئی تفسیروں میں سے ایک تفسیر کر رہا ہوں، کئی معنوں میں سے ایک معنی لے رہا ہوں، احتمال نہیں ہے، متعدد تفسیریں ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ جب سدرا پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، یعنی سارے فرشتے سدرا کے اوپر آ کر بیٹھ گئے اور وہ ایک ہجوم اور جمگھٹا لگ گیا، جمگھٹا لگ گیا. خیرات لینے کے لیے مصطفیٰ کے جبین مقدس کی، جبین مقدس کی خیرات لینے کے لیے جم گیا. حضور جبریل کو دیکھنے گئے تھے، یہ فرشتے تو روزانہ جبریل کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ جبریل کو دیکھنے کے لیے سدرہ پر نہیں جمع ہوئے، مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے ہوئے. مانا یہ کہ کائنات اگر مصطفیٰ کو دیکھے تو یہ ان کی معراج ہے، اور مصطفیٰ رب کو دیکھیں تو یہ مصطفیٰ کی معراج ہے. کائنات کے لیے عظمت یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ تک پہنچے، مصطفیٰ کی عظمت یہ ہے کہ وہ خدا تک پہنچے. کیونکہ ہم خدا سے براہ راست نہیں ہو سکتے، براہ راست صرف مصطفیٰ ہوگا. ہم اگر خدا کے ہونا چاہتے ہیں تو مصطفیٰ کے نالائن تک پہنچے. تو سارے فرشتے آ کر سدرہ کے اوپر چھا گئے، سدرہ کے اوپر مل کر کہیں چھا گئے. تو قرآن نے کہا سدرت ما یغشا، جب وہ چھا رہا تھا، جو چھا رہا تھا یعنی فرشتے آ کر اس پر چھا گئے، سدرہ کے اوپر سارے فرشتے چھا گئے ہیں مصطفیٰ کے دیدار کے لیے. بولیں سبحان اللہ. مصطفیٰ کے، تو یہ محب کی اپنے محبوب حقیقی سے ملاقات ہے. محبوب، بولو محبوب، محبوب حقیقی سے ملاقات ہے. اب آپ دیکھیے اس میں ایک فرق میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، جو قرآن مجید برہان رشید نے یہاں پر بڑے خوبصورت انداز میں دیکھا ہے، لکھا ہے کہ حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، حضرت جبرائیل کو بھی دیکھا یا کسی کو بھی دیکھا، تو وہ دیکھنے کی جگہ کیا تھی اور کس جگہ پر حضرت جبرائیل کو دیکھا گیا، اور جبریل ہوتے کہاں پر ہیں، تو دیکھیں سورہ تکویر کے اندر. قاری صاحب میرے سامنے بیٹھے گئے، آج میں پڑھتا ہوں، یہ میرے سامنے تھوڑا سا. اب دیکھیں جبریل کو دیکھنے کا ایک واقعہ سورہ تکویر کے اندر ہے. سورہ، بولے نا، جبریل کو اصل شکل میں دیکھنے کا واقعہ سورہ تکویر میں ہے. انہ لقول رسول الکریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بافق المبین، ولقد رآہ بالافق المبین. اور یہاں پر سورہ بنی، سورہ نجم میں آیت نمبر 7 میں فرمایا وہو بالافق الاعلی، وہاں افق مبین کہا گیا، یہاں افق اعلی کہا گیا ہے. دونوں جگہ مختلف ہے، جہاں جبریل کو دیکھا قرآن نے اسے افق مبین کہا ہے، جہاں اصل شکل میں دیکھا، جہاں پر جہتوں کے اندر اور اس کائنات کے دائرے کے اندر جو مشاہدہ ہوا ہے وہ افق مبین ہے جہاں جبریل کو دیکھا ہے، اور جہاں خدا کو دیکھا ہے وہ افق اعلی ہے. جبریل کو دیکھنے کو، اس فرق کو سمجھے آپ نا، یہ علمی فرق سمجھ رہے ہیں آپ؟ دونوں مشاہدے قرآن کے اندر ہیں، سورہ تکویر کے اندر ہے بالافق الاعلی، یہ بالافق المبین، افق مبین پر جو سورہ تکویر میں ہے کہ وہ افق مبین اس کا نام رکھا گیا ہے، کہ جو اس محیط کائنات کے اندر جہاں پر مشاہدہ ایک خاص جگہ پر. اور یہاں پر قرآن نے جو کہا ہے نا کہ وہ شدید قوت والے جبرائیل کو ہمارے حبیب نے دیکھا افق مبین پر، تو اس وقت جبریل اپنی اصل شکل میں تھے. جھگڑا یہی ہے نا کہ جبریل کو اصل شکل میں حضور نے معراج میں دیکھا، لیکن سورہ تکویر میں بھی جو افق مبین کا ذکر ہے وہ اصل شکل میں دیکھنے کا ذکر ہے، تو دیکھنا تو ثابت ہو گیا. اور جہاں پر جبریل کو اصل شکل میں دیکھا تھا وہ افق مبین ہے، اور جہاں اب دیکھ رہے ہیں کسی چیز کو، کسی ذات کو، وہ نہ شے ہے اور نہ وہ عام ذات ہے، نہ وہ عام افق ہے، بلکہ وہ احاطہ کائنات سے اوپر افق مبین نہیں بلکہ افق الاعلی ہے. یہ قرآن کا واضح انداز فرق کر رہا ہے. قرآن کا یہ واضح انداز اس بات کی تفریق کر رہا ہے کہ یہ حضرت جبریل سے مشاہدہ نہیں ہے، بلکہ حضرت حسن بصری نے یہاں پر کہا کہ اللہ کی عزت کی قسم، حسن بصری فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ مصطفیٰ کا رب کو دیکھنا ہے. مصطفیٰ کا، بولے مصطفیٰ کا، اور کیسا دیکھنا ہے؟ تو فرمایا کہ ما کذب الفؤاد وما رآ. سورہ نجم نے آیت نمبر 11 میں کہا کہ جو آنکھوں نے دیکھا نا تو دل نے یہ نہیں کہا کہ یہ خواب تھا. فرمایا ما کذب الفؤاد وما رآ، جو آنکھوں نے دیکھا تو دل نے اس کی تصدیق کی ہے، جھٹلایا نہیں ہے. دل نے اس کی تصدیق کی ہے، جھٹلایا نہیں ہے، اور پورے وعدے طور پر یہ جو افق اعلی والی آیت ہے، یہ آیت نمبر 7 ہے، اور یہ جو کہا جو آنکھوں نے دیکھا دل نے جھٹلایا نہیں، یہ بات کی آیت، آیت نمبر 11 ہے. اس سے پتا چلا کہ افق اعلی پر جس ذات کو دیکھا گیا تھا، جو آنکھوں نے دیکھا تھا، دل نے اسے جھٹلایا نہیں ہے، افق مبین پر جبریل کو دیکھا تھا، افق اعلیٰ پر اپنے رب کا دیدار کر لیا. اور آخری بات اس حوالے سے جو کر دوں وہ آپ سن لیجئے تاکہ یہ موضوع مکمل ہو جائے. اس سے پہلے بھی الحمدللہ اللہ اس مسجد کو ہمیشہ قائم رکھے، یہ بہت مبارک مسجد ہے، اس میں حضور کا موئے مبارک تشریف فرما ہے، یہاں پر بڑے نیک لوگوں نے نمازیں پڑھی ہیں، بڑے نیک لوگوں نے اس منبر کو زینت بخشی ہے. میں سمجھتا ہوں اس لیے یہ بات ہے کہ اللہ نے ہمیں تسلسل کے ساتھ ہم سے خدمت لی ہے کہ ہم نے تسلسل کے ساتھ اس موضوع کے ہر گوشے کو ہر سال بیان کیا. یہ ہماری ذاتی کوشش نہیں، اس مسجد کا فیض ہے، اس منبر کی کرامت ہے، اور یہ سب سے بڑی کرامت اس موئے مبارک شریف کی ہے. اور لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ شاہ صاحب اس مسجد میں جمعہ پڑھتے ہیں تو اور لذت آتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ ساری مسجدیں خدا کے گھر ہوتے ہیں، لیکن یہ برکتیں ہماری وجہ سے نہیں، یہ برکتیں موئے مبارک کی وجہ سے ہیں. اور جن ہستیوں نے اس منبر کو سجایا ہے اور منبر پر جلوہ فرما ہوئی ہے، جن میں عظیم شخصیات غوث اعظم کی اولادیں بھی ہیں تو اعلیٰ حضرت کی اولادیں بھی ہیں، اور بزرگوں کی اولادیں یہاں پر تشریف لائیں، سارے خانقاہ کے بزرگ یہاں پر تشریف لائے، تو ان کے وجود سے ابھی میں یہی عرض کر رہا تھا، اللہ والے سراپا برکتی ہوتے ہیں، جس جگہ کو چھو لیتے ہیں وہ جگہ بھی برکت والی ہو جاتی ہے، وہ جگہ بھی برکت والی. اس لیے اس مسجد کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، بولے نا سبحان اللہ، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اللہ والے تو وہ ہیں جو مندر میں اگر قدم رکھ دیں تو وہ مسجد بن جاتی ہے. تو یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ والوں نے قدم رکھ لیا تو کیسے دگنے اجر کی بات ہو گئی ہے. میرے لیے البتہ یہ بہت شرف کی بات ہے کہ اس مصلی پہ نماز میں پڑھاتا ہوں، اور یہ میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے کہ اس کے ممبر پر میں جلوہ گر ہوتا ہوں، اور آپ کے لیے بڑے افتخار کی بات ہے کہ آپ یہاں پر تشریف لاتے ہیں. اللہ تمام مساجد کو آباد رکھے. میں اس حوالے سے نہیں عرض کر رہا، لیکن جہاں الحل جزاء الاحسان للاحسان، جس کی چھت تلے بیٹھے ہیں اس کی تعریف کر رہے ہیں، جس کی چھت تلے بیٹھے ہیں. ہمارا نسب بھی اس طرح کی اجازت نہیں دیتا، اور نہ ہمارا اخلاق اجازت دیتا ہے. جس کا کھائیں تو اس کے گنگ تو گائیں ہیں. جس نے ہمیں ایسی پناہ دی ہے کہ بیٹھ کر ہم عافیت کے ساتھ محبوب کا ذکر کریں، اس کے در و دیوار کو سلام نہ کریں. جد حبیبیہ تیری عظمتوں کو سلام ہے، تیرے در و دیوار کو سلام ہے، تیرے منبر و محراب کو سلام ہے، کہ آج یہ ہمارے لیے باعث بنا ہے کہ جہاں پر ہم بیٹھ کر اللہ کے محبوب کے ذکر کی محفل سجائے ہوئے ہیں. اس کی رحمتیں اس پورے محلے پر اتر رہی ہیں. بس اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے، ہمیں سچا کامل یقین عطا فرمائے. اور سودا کر لیں، زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، دیکھیے گا کہ اس مسجد کی شفاعت آپ کے لیے کیسی ہوگی، اور آپ کے گھروں پر اس مسجد کی برکت کے جہاں پر اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے محبوبوں کا ذکر. یہ نہیں کہ میں تقریر کر رہا ہوں، کوئی بھی یہاں پر آ کر بولے، ہم کوئی چودراہٹ نہیں دکھانا چاہتے، کوئی بھی آئے، اللہ کا کوئی بھی محبوب بندہ آ کر تقریر کرے، دین بیان کرے، تو یقیناً جو خدا کے محبوبوں کا دین بیان کرے گا، ذاتیں نہیں دیکھی جاتی، وہ انداز دیکھ لیا جاتا ہے، وہ اخلاص دیکھا جاتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس مشن میں مخلصوں میں رکھے. اب آپ میری بات اس کو آخری اس نہج پر آ کر سن لیجئے تاکہ بات یہاں پر مکمل ہو جائے. اس سے پہلے میں نے ایک نہیں، چار سے پانچ تقریریں معراج پر ہوئی ہیں، چار سے پانچ تقریریں معراج پر ہوئی، دیدار الہی کے حوالے سے تفصیلی تقریریں ہوئی ہیں. اس پہ مختلف دلائل ہمارے بزرگوں نے جو لکھا ہے، ہم نے صرف یہ کوشش کی ہے کہ اس کو پڑھ کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہمارے اصل تو محنت ان بزرگوں نے کی ہے کہ جنہوں قرآن و سنت سے تمام دلائل کو جمع کر کے تمام چیزوں کا احاطہ کر کے، بس یہ اللہ کا کرم تھا کہ جس نے ہمیں مطالعے کی توفیق عطا فرمائی. اور اس کو کرم ہے کہ ہمیں توفیق، ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں بولنے کا شرف مل رہا ہے. اللہ رب العالمین اس کا ثواب انہی بزرگوں کی روحوں کو پہنچائے، اور ان کی روحوں کو ہم سے راضی کرے، اور ان کا ثمرہ ان کی برکتیں ہم گناہگاروں کو عطا فرمائے. اس میں ہمیں اپنا نام نہیں کرنا ہے، نام انہی کا کرنا ہے کہ جن کا نام لینے سے بے نشان بھی نشان والا ہو جاتا ہے. حضرت گرامی، یہاں پر جو میں آخری بات عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اگر چند احادیث پر بھی اگر آپ غور کریں تو بات واضح ہو جاتی ہے. اب دیکھیں، مسلم شریف کی پہلی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس میں ایک لفظ یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے، ثم ذهب بي الى سدرۃ المنتہا، مجھے تنہا سدرہ تک لے جایا گیا، مجھے تنہا سدرہ تک لے جایا گیا. آگے فرمایا، فاوحى الى ما اوحى، ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ پھر مجھ پر وحی کی گئی جو وحی کرنی تھی. ففرض، فرض، فرض کیا، کس نے کیا؟ جبریل نے. فائل کون ہے اس کا؟ فرض. کون فائل ہے؟ اللہ رب العالمین. حدیث کے الفاظ ہیں، فاوحى، وحی کی، کون فائل ہے؟ اللہ رب العالمین. ثم ذهب بي الى سدرۃ المنتہا، مجھے لے گیا سدرۃ المنتہا کی طرف. کون لے گیا؟ جبریل کا نام نہیں ذکر کیا گیا یہاں پر، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، ہر جگہ پر فائل اللہ کی ذات ہے، حدیث پاک مسلم شریف کی ہے. غور سنیے، آخری بات تقریر ختم کر رہا ہوں اس نقطے کے حوالے. فرما ففرضا، فرض کیا، فرض کیا گیا مجھ پر، فرض کیا علیہ 50 صلاۃ فی کل یوم و لیلۃ، 50 نمازیں دن میں اور رات میں، 50 نمازیں مل کر کے محبت سے، 50 نمازیں ایک دفعہ مل کر کے، 50 نمازیں دل میں، تو یہ فرض کیا، کس نے کیا، فائل کون ہے اس کا، اللہ رب العالمین، فرض کیا مجھ پر 50 نمازیں دن میں اور رات میں. فرماتے ہیں کہ میں پھر لوٹا تو میری ملاقات حضرت موسیٰ سے ہوئی، حضرت موسیٰ سے ہوئی، قال ارجع الى ربک، اور مجھ سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ اپنے رب کے پاس جائیے اور سوال کیجئے کہ اس کو تخفیف کر دیں، فاسألہ تخفیف، آپ اس کی تخفیف کا سوال کریں، فاسألہ تخفیفا، کہ آپ اس کی تخفیف کا سوال کریں، آپ کی امت یہ نمازیں نہیں پڑھ پائیں گی، آپ کی امت یہ نمازیں کس کے پاس جائیں، جبریل کے پاس جائیں، رب کے پاس جائیں، رب کے پاس جائیں، آپ جائیں اور سوال کریں. سگاہ فرماتے میں لوٹا، فرجعت الى ربی، میں لوٹا اپنے رب کی جانب، فقلت یا ربی خفف علی امتی، میری امت پر کچھ تخفیف فرما دے، میری امت پر کچھ، بولے محبت سے کچھ، فرماتے پھر میں لوٹا، پھر مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، یہاں تک کہ 9 دفعہ میرا آنا جانا وہاں پر ہوا. تو یہاں پر آپ نے 3 سے 4 لفظ سنے، میں سدرا پر تنہا گیا، مجھ پر وحی کی، مجھے 50 نمازیں دی، پھر میں اپنے رب کی طرف لوٹا، پھر اس نے باقی نمازیں معاف کر دی. اس پورے سفر میں کہیں جبریل کا نام ہے؟ بولو نا. اس میں حدیث میں کہیں جبریل ہے؟ تو پھر یہ کہنا کہ حضور کی معراج جبریل کے لیے تھی تو یہ لفظ کہاں جائیں گے پھر؟ سن رہے میری بات آپ؟ اس پوری حدیث میں کوئی ایسا جملہ ہے جو حضرت جبریل کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ فرمایا کہ ثم ذهب بي الى سدرۃ المنتہا، مجھے لے جایا گیا سدرۃ المنتہا کی طرف، جبریل کا نام ہے، فاوحا الی ما اوحا، مجھ پر وحی کی گئی جو وحی کرنی تھی، جبریل کا نام ہے، مجھ پر فرض کیا گیا 50 نمازیں، یہاں پر فائل اللہ کی ذات جبریل کا نام ہے نہیں ہے، تو یہ ساری ملاقاتیں تو رب ہی سے ہو رہی ہیں. کہتے ہو حدیث سے دیدار ثابت نہیں ہے، میں نے کہا مسلم کی حدیث کو ذرا ٹکا کر پڑھو تو صحیح، پہلے بیٹھ کر پڑھو تو صحیح، آنکھوں میں عشق مصطفیٰ کا سرما تو لگاؤ، اور وہ عشق مصطفیٰ کا سرما جب لگے گا جب دل میں غوث آدم کی محبت آئے گی. کہتے ہیں عشق مصطفیٰ کا سرما کون سی مارکیٹ میں ملتا ہے؟ میں نے کہا داتا اور غوث کی محبت دل میں بتا دے، بازار خود پتہ چل جائے گا. تیرا دل ہی پہلے اولیاء کی محبت سے فارغ ہے تو تجھے کیا پتا یہ سرما کہاں پر ملتا ہے؟ اور جن کے دل میں اولیاء کی محبت ہے وہ صبح شام عشق مصطفیٰ کا سرما لگاتے ہیں. یہ سرما ہی تو لگائے جو 2 گھنٹے سے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ کوئی کسی کی 5 منٹ بات سنتا ہے؟ آپ دیکھیں میری تقریر تو نہیں سننے آئے نا، آپ تو معراج کی باتیں سننے آئے نا، کیونکہ اگر مجھے سننے آتے تو آپ تھک کر بھاگ جاتے، لیکن آپ تو آقا کو سننے آئے ہیں. آپ یہ کہیں کہ یار کچھ بھی ہے چھوڑو، کوئی بھی ہے، بات تو محبوب کی کر رہا ہے نا، ذکر تو محبوب کا بیان کر رہا ہے نا، اب وہ بیان کرنے والا کوئی بھی ہمیں اس سے مقصود نہیں ہے. بس یہی چیز ہونی چاہیے کمال پر پہنچانے کے لیے، اور بندے کو اس سے بہترین ریاضت کا طریقہ اور کوئی نہیں ہے، اس سے بہترین اس کی پرہیزگاری کا طریقہ کوئی نہیں ہے، جس کو کہا گیا کہ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات. تو اب آپ دیکھیں اس حدیث پاک کے اندر کہیں جبریل کا لفظ، بولیں جبریل کا لفظ، اور چلتے چلتے آپ سنیے اس بات کے حوالے سے، جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام لوٹ کر آ گئے سدرۃ المنتہا کی وادی سے، آپ لوٹ رہے ہیں تو حضرت موسیٰ نے چھٹے آسمان پر آپ کو روک دیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ آپ لوٹ کر جائیے نا، اور رب سے کہیں کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، 50 نمازیں تقریر ختم کر رہا ہوں، 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی. سرکار گئے، لوگ کہنے لگے کہ جی وہ سرکار 9 دفعہ گئے اور 45 نمازیں معاف کروا کر آئے، پہلی 5 کیوں نہیں لے لیے، غریلم تھا. اور میں نے کہا کل کے دشمن ڈاکٹر صاحب میری بات سن لیں، بات یہ ہے کہ یہ تو اعتراض پھر رب پر آئے گا کہ رب کو جب پتا تھا میں نے 45 معاف کرنی ہے تو پہلی 5 دے دوں. اس کو تم نہیں جانتے، کسی عاشق سے پوچھو یہ راز کیا ہے، یہ 50 کو دے کر پھر 45 دفعہ معاف کیوں، 45 کو معاف کیوں کرایا جا رہا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں تم اٹھ کر جاؤ، تمہاری مطلب کی باتیں یہاں پر نہیں ہو رہی ہے، وہ سہ روزے میں ہوتی ہوگی، یہاں عشق و محبت کی باتیں ہو رہی جو پوری زندگی چلتی ہے، یہ ان کی نہیں ہوتی، سہ روزے میں روزے کی نہیں ہوتی، پوری زندگی کی ہوتی ہے، وہ بولو سبحان اللہ پوری زندگی کی ہوتی ہے. اب میری بات آپ سنیے غور سے، کہ سرکار 9 دفعہ گئے 45 نمازیں معاف کروا کر آئے. اس میں پہلی وجہ تو یہ تھی جو اشاق نے ذکر کی، علامہ شارانی نے بھی ذکر کیا، جو صوفیہ ذکر کرتے ہیں، فرمایا حضرت موسیٰ کو بھی تو تشنا نہیں رکھنا تھا نا. کہ مولا تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ اپنے نبیوں کی باتوں کو رد نہیں کرتا اور وہاں پر بھی رد نہیں کیا. فرمایا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا میں دکھاؤں، مجھے دیکھ لینا، لیکن پہاڑ کو کی طرف دیکھ، اگر یہ میرے جلوے کو روک سکتا ہے. یعنی اللہ نے اپنے آپ کو دکھانے کی نفی براہ راست آپ سے نہیں کی، بلکہ پہاڑ کو ذریعہ بنایا کہ موسیٰ تو براہ راست مجھے نہیں دے سکتا، اس پہاڑ کو ذریعہ بناتے جو کائنات میں ایک مضبوط جسم کا ہے کوہ طور، اگر میں اپنی تجلی اس پر کرتا ہوں کہ یہ رک گیا تو یہ آئینہ بن جائے گا میری ذات کا. بولو سبحان اللہ، یہ آئینہ بن جائے گا میرے جمال کا، اس میں تو مجھے دیکھ لینا. لیکن جب صفاتی نور، ذاتی نور نہیں، صفاتی نور کی ایک جھلک جو سوئی کے ناکے کے برابر کی گئی تھی تو پورا کوہ طور جل گیا اور حضرت موسیٰ زمین پر آ گئے تھے. حضرت موسیٰ تو صفاتی نور کی اتنی ادنا سی جھلک، ادنا بہ اعتبار کمیت کے ذکر کر رہا ہوں، کہ سوئی کے ناکے مطابق تھی، اس سے کوہ طور جل گیا تو صفاتی نور کے اتنی سی جھلک کو پہاڑ نہیں برداشت کر سکا، تو ذات کے جلووں کو بے نقاب آمینہ کے لال میں کیسا دیکھ لیا. تو پھر کیوں نہ کہوں سب سے اولا اور اعلی. اور ڈاکٹر سرار صاحب، یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو سارا آپ نے معراج کا واقعہ دراصل نہیں پڑھا. میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ سامنے معراج کا واقعہ نہیں پڑھا. اور معراج کے واقعے میں ہم تقریر کر رہے ہیں، ہماری سیریز آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. جو خلاف تحقیق بات ہو ہم سے بات کر لی جائے، جو خلاف قانون بات ہو بات کر لی جائے، جو خلاف شرع بات ہو بات کر لی جائے، فضیلت کے وہ تمام گوشے جو اصول شرع کے خلاف جا رہے ہوں بات کر لی جائے، اور اگر وہ عین مطابق ہو، ہم مناظرے مباحثے کی دعوت نہیں دیتے، صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی مدعی کلمہ ہیں تو نبی کی محبت کو دل میں بٹھا کر کلمہ پڑھ لیں، بس اور کچھ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ موسیٰ اس پہاڑ کو ہم نے آئینہ بنانا ہے، واسطہ بنانا ہے، اس یہ رک گیا ہماری تجلی کو برداشت کرنے میں تو اس یہ ہماری ذات کا آئینہ بن جائے گا، تو دیکھ لے گا. لیکن جب وہ پہاڑ رکھائے نہیں، وہ ریزہ ہو گیا، یعنی ریزہ جل گیا، حضرت موسیٰ زمین پر آ گئے، کوہ طور و مقدس پہاڑ جو آج بھی موجود ہے، اور وہاں پر ایک مکان بھی بنایا گیا ہے کہ جہاں پر حضرت موسیٰ کے لیے تجلی کی گئی تھی، وہ مسجد نما، یہ جو بھی ہے، جو بھی بنا ہوا ہے، یہ کلیسا بنا ہوا ہے، ہم اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن کوئی عمارت وہاں پر بہرحال بنی ہوئی ہے. کوہ طور کی مبارک پہاڑی آج بھی موجود ہے جہاں پر رب کریم نے تجلی فرمائی تھی. اب آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین نے آپ سے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، اس اعتبار سے نہیں دیکھ سکتے کہ میں براہ راست آپ پر تجلی کروں، کوئی چیز آڑ بنے گی، سبب بنے گی، آئینہ بنے گی، برزخ بنے گی، اس کے ذریعے آپ دیکھیں گے، لیکن دنیا کی کوئی چیز رب کے جلووں کا آئینہ نہ بن سکی. لیکن حضرت موسیٰ کو چھٹے آسمان پر روکا اس لیے گیا تھا کہ موسیٰ تیری امید بھی پوری کرنی ہے، پہاڑ تو میرے جلووں کو سہ نہ سکا، لیکن ایک میرا حبیب آئے گا جو میری عین ذات کے جلووں کو اپنی آنکھوں میں مخمور کر کے لائے گا. تو مجھے تو نہیں دیکھ سکتا، اس کی آنکھوں کو دیکھ لینا اور اس کی آنکھوں کو دیکھ کر دل بھر لینا، اور میں 50 نمازیں دوں گا اس لیے کہ بار بار وہ مجھے دیکھ کر آئے اور تو اسے دیکھتا رہے، وہ مجھے دیکھے تو اسے دیکھے، وہ مجھے دیکھے وہ تو اسے دیکھے، تاکہ تیرا بھی دل بھر جائے اور تیری دعا مقبول ہو جائے. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں پہ وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. اللہ رب العالمین ہم تمام کی مغفرت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.